السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: إن أهل الكوفة كتبوا إلي يسألونني أن أقدم عليهم لما رجوا من إحياء معالم الحق وإماتة البدع. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی اور کلام نورانی جو آپ نے قیام مقدس کربلا و قیام عاشورہ کے اثنا میں سفر میں منزل میاہ العرب پر ایک ملاقاتی کے سوال کے جواب میں فرمایا، عبداللہ ابن مطیع امام علیہ السلام سے ملے اور آپ سے حرم نبوی اور حرم الہی کو ترک کرنے کا سبب پوچھا. ان کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط بھیجے ہیں اور مجھ سے یہ چاہا ہے، تقاضا کیا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، معالم حق کے قیام و احیاء کے لیے، تعلیمات دین کو، احکام الہی کو، دین خدا کو زندہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے. اس منزل سے امام علیہ السلام جلدی گزر گئے. بس اتنا ہی جواب دیا ملاقاتی کو، سائل کو، اور پھر اگلی منزل پہ جہاں امام علیہ السلام رکے جا کر، منزل زرود ہے، بیچ میں چند منزلیں امام نے چھوڑ دی ہیں، وہاں رکے نہیں، گزرے ہیں، وہاں نہ ملاقات تھی اور نہ ہی قیام ہوا. جس منزل پر امام نے رکنا نہیں تھا لیکن رک گئے، اسے زرود کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک اور ملاقاتی پہلے سے رکے ہوئے تھے، معروف کربلا کے شہداء میں سے، سرداروں میں سے، سالاروں میں سے، اور اسی طرح کوفہ کے رہنے والے قبیلہ بجلیہ کے معروف سردار زہیر ابن قین بجلی اپنے قافلے کے ہمراہ زرود میں رکے ہوئے تھے. امام علیہ السلام جب منزل زرود پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑا خیمہ نصب ہے جس میں زیادہ جمعیت قیام پذیر ہوتی ہے، چھوٹا خیمہ جس میں ایک دو فرد ہوں وہ نہیں ہے، بلکہ فسطاط خیمہ ہے. فسطاط بڑا مرکزی خیمہ جس کے اندر زیادہ جمعیت قیام پذیر ہو. امام علیہ السلام نے پوچھا، استفسار کیا کہ کون ہے، کس کا خیمہ ہے. بتایا گیا کہ زہیر ابن قین بجلی کا خیمہ ہے. امام علیہ السلام نے وہیں پر حکم دیا، اپنے کاروان کو رک گئے، خیام نصب کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زہیر کو بلا لو، مجھے زہیر سے کچھ بات کرنی ہے۔ امام علیہ السلام کا قاصد زہیر کے پاس پہنچے اور راویوں کے مطابق کھانے کا وقت تھا اور زہیر کا قافلہ کھانے میں مصروف تھا۔ جب امام علیہ السلام کا قاصد زہیر کے پاس پہنچے، سلام کیا، تعارف کروایا اور امام کا پیغام مختصر پہنچایا کہ ابی عبداللہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ چونکہ زہیر پہلے سے اس طرف متوجہ تھے، حالات کی طرف، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی طرف اور امام حسین کے بارے میں حکومتی پالیسی اور حکومتی حکم کے متعلق، یعنی بنو امیہ سے بھی پوری طرح واقف تھے، یزید اور یزیدیت سے بھی آشنا تھے اور امام حسین علیہ السلام کے موجودہ اقدام اور موقف سے بھی آگاہ تھے۔ اس لیے ایک محتاط انہوں نے راستہ اپنایا اپنے لیے کہ میں نہ یزید کی حکومت کے ساتھ ہوں، دوں پائی کے کوفہ کے رہنے والے ہیں اور کوفہ میں اس طرح کے غیر جانبدار لوگ کم تھے، یا امام علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بعد میں عبیداللہ کے دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹ گئے، یا کھل کے بنو امیہ کے طرفدار تھے۔ لیکن زہیر ان طبقات میں سے تھے جو عرصے سے، یعنی خلیفہ سوم کے قتل کے زمانے سے لے کر 60 ہجری تک اس پروپوگنڈے کا شکار تھے، غلط فہمی کا، جو بنو امیہ کی طرف سے پھیلایا گیا کہ خلیفہ سوم کے قتل کے ذمہ دار امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں یا قاتل ان کے ہاں ہیں اور انہوں نے قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ الزام امیر المومنین پر بنو امیہ نے لگایا، ایک بڑا بحران کھڑا کیا جو آج تک جاری ہے، 1400 سال سے یہ بحران اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔ اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی تاریخ میں کہ کسی قوم کے اندر، کسی ملت کے اندر، کسی امت کے اندر ایسا فتنہ کھڑا کیا گیا ہو جو صدیوں تک اس امت کو مشغول رکھے، اس امت کو انگیج رکھے، اس امت کو تقسیم کرے اور اس امت کے اندر بڑے بڑے فتنوں اور فرقوں کی بنیاد بنے۔ اس لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے اور اثر کے لحاظ سے خلیفہ سوم کا قتل ایک بہت بڑی تاریخی رویداد ہے جس کو ہم سماجیات میں اور سیاسیات میں جا کر تجزیہ کریں، چونکہ اس قسم کے موضوعات ہم فرقوں میں آ کر فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ ان کے متعلق بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جس وجہ سے اصل حقیقت ان کی واضح نہیں ہوتی، سامنے نہیں آتی۔ لیکن اصلی جگہ ان موضوعات کے لیے جہاں گفتگو ہونی چاہیے، جہاں درس ہونا چاہیے، لیکچرز ہونے چاہیے اور ان موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے، وہ سوشیالوجی ہے اور علم الاجتماع ہے، سماجیات ہیں، اور دوسرے درجے پر جس علم میں یہ بحث ہونی چاہیے وہ علم سیاست ہے، سیاسیات ہیں، اور ہم دونوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، فرقہ واریت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، خصوصاً پاکستانی مزاج علمی مزاج نہیں ہے اور سماجی بحث کے لیے بھی اس طرح سے علمی بنیاد پر آمادہ نہیں ہے۔ فرقہ واریت کے دروازے سے اور کھڑکی سے ہمیشہ دینی مسائل میں، مذہبی مسائل میں، تاریخی مسائل میں فرقہ واریت کی کھڑکی سے کودتے ہیں، اندر جا کر پھر اودم مچاتے ہیں، جبکہ اس کے جو اصلی روٹس ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کر پاتے، چونکہ فرقہ واریت میں علمی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی اور تاریخی دلائل کی گنجائش نہیں ہوتی، تجزیہ تحلیل کی گنجائش فرقہ واریت میں نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت میں سری لان تان ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تکفیر کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو رد کرنا ہوتا ہے، تکذیب اور جھٹلانا ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ موقع نہیں ہوتا۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، تاریخ میں اثرات کے لحاظ سے دیکھیں اس نے بڑے گہرے اثر چھوڑے ہیں تاریخ پر، اور اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن آپ کی دسترس میں آسان کتاب اور اچھی کتاب اور مدلل کتاب خلافت و ملوکیت ہے سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی، وہ دیوبند عالم ہیں اور بہت شناختہ شدہ شخصیت ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں، اپنے مسلک سنی مسلک پر سختی سے کاربند ہیں، لیکن انہوں نے اس تاریخی رویداد کا جائزہ لیا ہے اور اسی کو بنیاد قرار دیا ہے خلیفہ سوم کی طرز حکومت کو اور ان کے قتل کو اور ان کے قتل کے بعد پیدا ہونے والے بحران کو امت کے لیے سب سے بڑی بنیاد قرار دیا ہے، مشکلات کا، مصائب کا اور تقسیم کا اور زوال کا. یعنی آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، اگر ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیہ پہ غور کریں تو وہ اس کو بھی اسی کا معلول قرار دیتے ہیں کہ وہاں سے جو چیزیں شروع ہوئیں پھر وہ حل نہیں ہو سکیں اور ان کے حل کرنے کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، بلکہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مسئلے کو بڑھا دیا. زہیر ابن قین اسی دور کے جو بنو امیہ کا الزام تراشی تھی یا ماحول سازی تھی، اس سے متاثر تھے باقی لوگوں کی طرح کہ علی علیہ السلام ذمہ دار ہیں خلیفہ سوم کے قتل کے، یا قاتلین ان کی پناہ میں ہیں اور ان کی تائید حاصل ہے ان کو، اس وجہ سے وہ دور رہتے تھے، امیر المومنین سے بھی دور رہے کوفہ میں ہونے کے باوجود. اب آپ زہیر ابن قین کی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کوفی ہیں، کوفہ میں رہتے ہیں. امیر المومنین نے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جب خلافت کا چارج سنبھالا منصب، تو فوراً مدینہ سے کوفہ دارالخلافہ دارالعمارہ منتقل کر دیا، اور یہ کوفہ میں تھے، پہلے سے کوفہ میں تھے، لیکن یہ اسی وقت سے امیر المومنین سے دور تھے، اس وجہ سے کہ وہ علی علیہ السلام کو ذمہ دار سمجھتے تھے. اس وجہ سے امیر المومنین کے دور میں تین بڑی جنگیں ہوئیں اور بہت ساری بیسیوں چھوٹی جنگیں ہوئیں شام میں اور کوفہ کے درمیان، ان میں سے کسی میں بھی زہیر بن قین نے حصہ نہیں لیا، اسی وجہ سے کہ وہ ذہنی طور پر دور ہو چکے تھے، بیزار ہو چکے تھے اس بنو امیہ پروپوگنڈا مشینری کے پروپوگنڈے کے نتیجے میں. اب بھی سفر 60 ہجری میں، 35 ہجری میں ان کی یہ ذہنیت بنی، خلیفہ کے قتل کا زمانہ 35 ہجری ہے اور اس کے بعد 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، تو بھی امام حسین سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سامنے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بالکل اپنا راستہ، اپنا سلسلہ، اپنا قافلہ، اپنی ٹائمنگ انہوں نے ایسی رکھی ہوئی تھی حرکت کے دوران کہ امام حسین سے کہیں بھی سامنا نہ ہو جائے، ملاقات نہ ہو، اس طرح کی انہوں نے اپنے قافلے کے لیے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی. اور جب امام نے دیکھا، امام کی نگاہ تھی ان کے اوپر اور امام علیہ السلام کو اندازہ تھا ان کا، ان کے سوچ کا، ذہنیت کا، جب امام نے زرود کی منزل پر ان کا خیمہ نصب دیکھا تو امام بھی رک گئے اور فوراً انہیں بلا بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور ان کا انکار جس طرح امام کا پیغام مختصر تھا کہ امام حسین علیہ السلام، قاصد نے کہا کہ امام نے کہا ہے کہ آؤ مجھے ملو، آپ سے بات کرنی ہے، مختصر سا دو لفظوں کا پیغام تھا، القنی اکلموں کا، ملاقات کرو تاکہ بات کریں، لیکن جواب ان کا اس سے بھی مختصر تھا کہ نہیں، میں نہیں، ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تیار نہیں ہوں، آمادہ نہیں ہوں، ملاقات نہیں کروں گا. یہ جواب ان کی زوجہ کو پسند نہیں آیا، وہ زوجہ جس سے یہ محبت بھی کرتے ہیں، جس کا احترام بھی کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ان کے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں، اس زوجہ کو یہ جواب اچھا نہیں لگا کہ زہیر کو پیغام آئے. زہیر خود ایک بڑی شخصیت ہے اور امام حسین علیہ السلام امام ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں اور بیٹے ہیں، لہذا وہ حرمت زوجہ کے مد نظر ہے کہ کس کا پیغام آیا ہے۔ زہیر کے جواب کو زوجہ نے پسند نہیں کیا کہ زہیر کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے یہ جواب، زہیر کی شخصیت سے یہ جواب جچتا نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں بڑی بڑی شخصیات، ان کے منہ سے کبھی ہلکی بات نکل جاتی ہے، چھوٹی بات کر دیتے ہیں۔ آج کے مذہبی شخصیات، نام بڑا ہے ان کا، لیکن جب کسی واقعے پر گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، محرم ہی کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، عزاداری کے نام پر جب گفتگو کرتے ہیں تو چھوٹی بات کرتے ہیں، ہلکی بات کرتے ہیں، اپنے لیول سے کم بات کرتے ہیں۔ اور سیاسی بھی اسی طرح ہے، سیاسی شخصیات بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے لیول سے نیچے آ کر بات کرتے ہیں۔ زہیر کی زوجہ کو یہ لگا کہ زہیر کی شخصیت ایسی نہیں ہے، اتنی گھٹیا اور کم ظرف نہیں ہے زہیر، لیکن یہاں پر انہوں نے فوراً جلدی میں یہ نامعقول جواب دے دیا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا۔ زوجہ نے انہیں بتایا، تنبیہ کی، سبحان اللہ کہہ کر، یعنی ایک طرح سے توبیخ ہے، سرزنش ہے یہ، اور تعجب ہے کہ سبحان اللہ، آپ کو نبی کا نواسا بلائے، بیٹے بلائیں، اور تم ملنے کے لیے ہی تیار نہیں ہو۔ آپ جاؤ، بیٹھو، سنو کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی تجویز یا ان کا مطالبہ آپ کو پسند نہ آیا، نہ کر سکتے ہوئے، تو وہاں کہہ دینا میں نہیں کر سکتا، لیکن ملاقات سے ہی دور رہنا، یہ تو بڑا گھٹیا پن ہے، زہیر کے شایع نشان نہیں ہے۔ زوجہ کے احترام میں اور زوجہ کے کہنے پر، یا دوسرے لفظوں میں زوجہ کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں، کہ یہ بھی ایک بڑا اہم تاریخی نمونہ ہے یہ، کہ خواتین بعض اوقات بڑے تاریخی فیصلے کر بھی لیتی ہیں اور کروا بھی لیتی ہیں، لیکن کیسی خواتین؟ دیلم بنت عمر کی طرح، یا دیلم زوجہ زہیر کی طرح کی خواتین، جو اعلی شخصیت کی مالک ہوں، جو اگرچہ مسلکی طور پر، نظریاتی طور پر کسی بھی خاندان میں ہوں، کسی بھی گھر میں ہوں، لیکن اگر شخصیت ان کی اور تربیت ان کی ٹھیک ہے اور درست ہے اور اعلی ہے، اور ان کے اندر اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یہ خواتین بڑی سوچ سکتی ہیں، اچھے فیصلے کر سکتی ہیں، اور اچھے فیصلے کروا بھی سکتی ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں دونوں طرح کے نمونے ہیں۔ بڑی بڑی خاندانوں کی خواتین نے گھٹیا سوچا، گھٹیا باتیں کی، اور گھٹیا فیصلے کروائے، اور چھوٹے خاندانوں کی بعض اوقات خواتین گمنام، انہوں نے خود بھی اچھے فیصلے کیے اور اپنے مردوں سے بھی اچھے فیصلے کروائے۔ اور تاریخ بھر ہے، آپ کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے، آپ بھی خاندان میں خواتین رکھتے ہیں، ہر خاندان خواتین سے تشکیل پاتا ہے، اس خاندان کے خواتین کی سوچ، ان کی شخصیت، ان کا طرز فکر، ان کا عمل، ان کی ویلیوز، یہ بہت اہم ہیں آپ کے کردار میں، مردوں کے کردار میں۔ جیسا میں نے اشارہ کیا کوفی خواتین کا، کہ کوفی خواتین کوفیوں کی طرح، مردوں کی طرح بڑی گھٹیا نکلیں، کہ جب حضرت مسلم کے ساتھ کوفیوں نے عہد باندھا اور دارالعمارہ کے باہر جا کر عبیداللہ ابن زیاد کا محاصرہ کیا، 18,000 مسلح لشکر نے، یہاں پر دو طبقات نے بہت گھٹیا کردار ادا کیا۔ ایک لیڈرشپ نے، سلیمان ابن سرد اور مختار جیسے لوگوں نے، منتشر کی ساری جمعیت حضرت مسلم کے ارد گرد بالکل خلوت کروائی انہوں نے، اور دوسرا گھٹیا کردار عورتوں نے ادا کیا، البتہ ڈر کی وجہ سے، اور آ کر اپنے مردوں کو حضرت مسلم سے دور لے گئیں۔ یہ دو کوفہ کے بنیادی کمزور کردار ہیں، کوفہ کی لیڈرشپ اور کوفہ کی عورتیں۔ عموماً سارے کوفہ کو یکساں کر کے رگڑ دیا جاتا ہے، مردوں عورتوں کو تفکیک کیے بغیر، طبقات معین کیے بغیر ایک ہی فتویٰ جاری کر دیا کہ کوفی سارے گھٹیا لوگ تھے، عمل بہت گھٹیا تھا، لیکن اس گھٹیا پن میں پیچھے محرک دو طبقات تھے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ان دو طبقات کا کیا کردار ہے، اور مرد اگر کسی ذلت میں گرفتار ہیں تو یا لیڈرشپ نے ان کو ذلیل کیا ہے یا پھر ان کی عورتوں نے ان کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، مولا علی علیہ السلام نے اس بارے میں بہت صراحت سے بیان کیا ہے کہ اس ان دو طبقات نے کس طرح سے امت مسلمہ کو ذلیل کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی، آپ کے ملک میں بھی یہ کردار موجود ہیں۔ بہر کیف یہ خاتون دیلم یا دلہم بنت عمر، انہوں نے بر وقت بول کر خاموش رہ سکتی تھی، جیسے مرد زہیر کے ساتھی خاموش تھے، یہ عورت بھی خاموش بیٹھی رہتی، زہیر نے انکار کر دیا کر دیا، خطرے کے وقت چپ رہوں تاکہ مرد خطرے میں نہ پڑے، لیکن یہ خاتون بول پڑی اور زہیر کو مجبور کیا ملاقات پر۔ زہیر اٹھے اور امام کی خدمت میں آ گئے، اور آنے کے بعد فوراً واپس آ گئے۔ کوئی بات تاریخ نے ذکر نہیں کی، کسی منبع سے، کسی راوی نے، کسی موقع پر۔ زہیر بڑے فصیح خطیب تھے، اور اس کے بعد منزل زرود سے لے کر عصر عاشور تک متعدد خطبے دیے زہیر نے، لیکن اس موقع کی کوئی بات زہیر نے نقل نہیں کی۔ بعض علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، اور زہیر کے خطبے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ گئے، امام کو دیکھا اور فوراً پلٹ آئے، دیکھ کر ہی ساری زندگی کا نقشہ بدل گیا، تقدیر بدل گئی، ارادہ بدل گیا، مقصد بدل گیا، زندگی کا دھارا بدل گیا، ایک نگاہ نے ساری زندگی تبدیل کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زہیر نے کردار کیا ادا کیا، کہاں کہاں نمایاں طور پر۔ ویسے تو زہیر جیسا کردار یونی کے تاریخ میں جتنا ذکر ہوا ہے اتنا ہی کردار تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا آج اخباروں میں بڑی بڑی شخصیات کے جو گفتگو نقل ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، تو یوں نہیں کہ یہ اتنا ہی بولتے ہیں، مثلا وزیر اعظم پاکستان کے اتنا ہی بولتے ہیں جتنا خبروں میں آ جاتا ہے، یہ سارا دن بولتے رہتے ہیں، لیکن رپورٹرز کو نہیں پتا ہوتا یا منع کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں نجی ہیں، پرائیویٹ ہیں، سیکرٹ ہیں، ان کو قوم کے سامنے پبلک نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طرح تاریخ بھر میں رہا ہے، جتنا مثلا آپ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں، تاریخ میں بہت تھوڑا سا ہے، سارا تاریخ کا مواد حضرت عباس کے بارے میں اکٹھا کرے تو ایک صفحہ بنتا ہے تاریخ کا، ایک صفحہ تاریخ کی کتاب کا۔ تو کیا ایک صفحے کا ہی کردار ہے ان کا؟ وہ جن کے شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور بیویوں نے فرمایا کہ اب پردوں کا کوئی سہارا نہیں بچا، اور ایسے لگا جیسے اب بیویوں اور بچوں کے لیے تاریکی چھا گئی ہے، تو یہ کردار کیسا تھا جس کے بعد، بلکہ ایک موقع پر گویا زہیر بن قین ہی ہیں جو امام علیہ السلام سے، اس روایت کے مطابق حضرت عباس بعض اصحاب کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے۔ اختلافی تاریخی روایات ہیں، کوئی مسئلہ موضوع تاریخ کا ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، یعنی اقوال مختلف نہ ہو، ایک تاریخی قول یہ بتاتا ہے، دوسرا تاریخی قول یہ بتاتا ہے، اور کربلا میں ایسا ہی ہے، مختلف تاریخی اقوال ہیں، ایک مشہور ہو جاتا ہے ایک قول، باقی اقوال مشہور نہیں ہوتے لیکن تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عباس تمام بنو ہاشم اور تمام انصار کے بعد آخر میں شہید ہوئے، لیکن یہ روایت جو زہیر سے یا دوسرے صحابی سے امام کے نقل کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ کہ نہ، ابھی زہیر جیسے انصار زندہ تھے اور حضرت عباس شہید ہو گئے، چونکہ اس میں زہیر امام علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے صبح سے ابھی تک کہ عباس علمدار کی شہادت سے پہلے آپ کی کیفیت کچھ اور تھی، اور عباس علمدار کی شہادت کے بعد آپ کی حالت کچھ اور ہو گئی ہے۔ تشخیص دیا باقاعدہ کہ کہ ہم اپنے پیشوا کو دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو شہادت کا میدان صبح سے برپا ہے اور اس میں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جونی کے صبح سے شام تک ایک کیفیت میں ہیں، مختلف حالات ہیں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام پر اور اثر ڈالا، حضرت عباس کی شہادت نے ایک الگ اثر ڈالا، حضرت علی اصغر کی شہادت نے ایک الگ اثر ڈالا، اور اس طرح ایک ایک انصاری۔ تو زہیر گویا امام علیہ السلام سے عاشور کے دن یہ کہہ رہے ہیں۔ اس روایت کا اشارہ یہ ہے کہ حضرت عباس گویا پہلے شہید ہو گئے تھے، مشہور قول وہی ہے کہ آخر میں شہید ہوئے تھے۔ اب حضرت عباس کا کیا کردار ہے کہ جن کی شہادت نے امام حسین کی کمر توڑ دی ہے؟ اس کا مطلب ہے بہت بڑا کردار ہے، بہت بھرپور کردار ہے، لیکن اس میں سے تاریخ نے کتنا ضبط کیا ہے، کتنا نوٹ کیا ہے، کتنا بیان کیا ہے؟ بہت قلیل ہے۔ مورخین نے حضرت عباس کا پورا کردار نہیں ذکر کیا، نہ کربلا اور نہ کربلا سے پہلے۔ کربلا سے پہلے بھی حضرت عباس کے بارے میں جو ان کی زندگی ہے، سیرت ہے، کردار ہے، وہ بہت کم ذکر کیا گیا ہے۔ عموماً ذاکرین اپنے حادث و تخمینے سے اور اندازے سے حضرت عباس کا مضمون بناتے ہیں، زندگی کا بھی مکالمہ، مثلاً حضرت ام البنین کا حضرت عباس کے ساتھ مکالمہ، بی بی زہرا زینب کا حضرت عباس کے ساتھ مکالمہ، باقی شخصیات کا حضرت عباس کے ساتھ مکالمہ، یہ فرضی مکالمے ہیں، یہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ ذاکرین نے خود مضمون اندازے سے بنایا ہے اپنا مضمون پورا کرنے کے لیے یا مومنین میں رقت پیدا کرنے کے لیے، مومنین کے جذبات کو آمادہ کرنے کے لیے یہ مضمون سازی کی ہے، تاریخ میں نہیں ہے۔ اسی طرح زہیر جب امام حسین علیہ السلام سے آ کے ملتے ہیں اور مل کے شہادت تک کے مقام تک جو تاریخوں میں لکھا ہے وہ مختصر سا دو صفوں کا شاید سارا مضمون ہے، لیکن زہیر نے 24 گھنٹے امام کے ساتھ جتنا دن گزارے ہیں ان ایام میں، چند دن گزارے ہیں فقط زیادہ نہیں گزرے، ان میں بھرپور کردار ادا کیا امام علیہ السلام کے، سایہ بن کر امام کے ساتھ رہے، امام کی حفاظت کی ذمہ داری گویا اپنے ذمہ رکھی، امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری زہیر نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی اور نبھائی، احسن طریقے سے نبھائی۔ اب ہم چونکہ آج آخری اس سلسلہ کی مجلس ہے اور زہیر کا مضمون لمبا ہے، ایک پورا اشرہ کم از کم چاہیے تھا، میں کوشش کرتا ہوں آج سمیٹوں اس سارے موضوع کو، اور جو کچھ حضرت زہیر نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی معیت میں خود فرمایا ہے، اپنی زبان سے کہا ہے اور تاریخ کی مستند تاریخ میں موجود ہے، وہ آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اس پہ بعد میں سوچتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، یہ منابع آپ کے ذہن میں ہوں، اور پھر آپ کے پاس سال پورا ہے بلکہ عمر ہے، اللہ آپ کو عمر دراز عطا کرے، فرصت نکال کر انشاءاللہ اس مضمون کو آپ خود تکمیل کریں۔ زہیر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک دو ملاقات کی، اور ملاقات کر کے پہلا تبصرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا کہ میں آپ کو بلنجر یا لنجر کا مارکہ سناتا ہوں، بنیاد وہاں سے شروع کی، یعنی آج جو میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہوں تو اس کی بنیاد 25 سال پہلے پڑ گئی تھی کہ جب اس جنگ کے کمانڈر سلمان باہلی نے مجھے کہا کہ آج مال غنیمت لے کر اس جنگ میں خوش ہو تو شباب آل محمد کی معیت میں جب لڑو گے تو اس وقت جو غنائم تمہیں نصیب ہوں گے وہ زیادہ تمہیں خوش کریں گے، وہ زیادہ تمہیں خوشحال کریں گے، اور آج جب شباب آل محمد بلکہ سید شباب آل محمد کے جب سامنے زہیر آئے تو وہ بات ان کے ذہن میں آ گئی اور فوراً سمجھ گئے۔ اس کے بعد زہیر چند مقام پر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا موقع یہ تھا کہ جب امام علیہ السلام نے ایک بہت درد بھرا خطبہ بہت دکھیا خطبہ مرثیہ نوحہ پڑا اپنے لشکر کے سامنے کربلا سے پہلے اور سے ملاقات کے بعد، اور لوگوں کا رویہ دیکھ کر کوفیوں کا بالخصوص، امام نے اپنے دل کے درد کا اظہار کیا، اور اس پر زہیر بن قین نے یہ جواب دیا کہ قد سمعنا حداک اللہ یا ابن رسول اللہ مقالتک واللہ لو کانت الدنیا باقیتا وکنا فیہا مخلدین الا ان فراقہا فی نصرک و مواساتک لأثرنا النہوز معاک علی الاقامت فیہا، کہ اگر یہ دنیا مخلد ہوتی اور ہم اس میں ہمیشہ کے لیے ہوتے، اور آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس دنیا خالدہ سے ہمیں نکال دیا جاتا، تو میں اس دنیا خالدہ کی مخلد زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو ترک کر دیتا اور آپ کی نصرت کو چنتا اور آپ پر فدا ہو جاتا۔ یہ دوسرا جملہ ہے جو حضرت زہیر نے وہاں پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے مختلف، اب ظاہر ہے کربلا پہنچ جاتے ہیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کا پہلا دن گزارا، پھر 3 محرم، ہر روز نئے واقعات، نئے رودادیں، نئے حالات پیش آ رہے تھے، اور اس میں مستقل جناب زہیر امام علیہ السلام کے ساتھ متصل ہیں، اور تائیں کے جو ایک معروف خطبہ حضرت زہیر کا راویوں نے نقل کیا ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب شب عاشور 9 محرم کے دن کی بات ہے، کہ جب عمر سعد نے پیغام بھیجا کہ ہم آج جنگ کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کن جنگ، امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یا آپ تسلیم ہو جائیں یزید کے سامنے، بیعت کر لیں، یا پھر آج ہی ہم جنگ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ آپ جا کر اس کے ساتھ بات کریں۔ حضرت عباس نے جا کر بات کی، اندما ارادہ عمر بن سعد ان یزحف بجیشہ فی عیشہ الیوم التاسع من المحرم نحو الحسین وکان جالسا امام خیمتہ مختبیا بسیفہ قال علیہ السلام لاخیہ، امام علیہ السلام 9 محرم کو اپنے خیمے کے باہر تلوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، ارکب حتی تلقاہم، سوار ہو اپنی سواری پر، گھوڑے پر، اور جاؤ ان سے ملاقات کرو، واسألہم اما جاءہم وما الذی یریدون، آپ بھیا سوار ہو کے جاؤ اور ان سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے اور کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ فرکب العباس فی 20 فارسا فیہم زہیر و حبیب ابن مظاہر الاسدی، 9 محرم کو حضرت عباس 20 ساتھیوں کے ساتھ، امام کے انصار کے ساتھ روانہ ہوئے عمر سعد کی طرف، اور ان میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر اسدی بھی تھے۔ وسألہم عن ذلک، اور حضرت عباس نے ان سے پوچھا جا کر کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، چاہتے کیا ہو، انہوں نے جواب دیا، قالوا جاء امر الامیر ان نعرض علیکم النزول علی حکمہ او ننازلکم الحرب، ہمارے طرف عبیداللہ کا خط آیا ہے، فرمان آیا ہے، آرڈر آیا ہے عمر سعد کو کہ آپ یا تسلیم ہو جاؤ اور ہم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کو لے کر کوفہ جائیں، پھر عبیداللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کوفہ سے آگے شام بھیجنا ہے، یعنی تسلیم اور شکست خوردہ لشکر کے طور پر آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، ہم صرف آپ کو تسلیم کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ فنصرف، یہ سن لیا، یا پھر جنگ کرے ہمارے ساتھ، یعنی ہم آئے ہیں اس وقت کہ یا آپ آج ہی 9 محرم کو تسلیم ہو جائیں، یا آج ہی آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فنصرف العباس علیہ السلام یخبر الحسین، حضرت عباس نے واپس آ کر امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ابھی 9 محرم کو ہی یا آپ تسلیم ہو جائیں یا ہم آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ فنصرف العباس علیہ السلام یخبر الحسین بذلک ووقف اصحابہ یعظون القوم فقال لهم حبیب ابن مظاہر۔ حضرت عباس واپس آ گئے لیکن زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر اور باقی جو 20 افراد تھے وہ وہیں کھڑے رہے عمر سعد کے سامنے، وہ واپس نہیں آئے، صرف حضرت عباس واپس آئے۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر انہوں نے عمر سعد اور اس کے ساتھیوں کو خطاب کیا، اما واللہ لبئس القوم عند اللہ غدا قوم یقدمون علیہ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ بدترین قوم تم ہو جو اللہ کی بارگاہ میں کل پہنچو گے، تم سے زیادہ بری قوم کوئی اور نہیں ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ وقد قتلوا، اگر تم نے یہ قدم اٹھا دیا، آل رسول کو شہید کر دیا، تو اللہ کے سامنے تم بدترین قوم ہوگے جنہوں نے قتل کیا ہے ذریت نبی کو و عترت نبی کو اور اہل البیت نبی کو و عباد اہل حاذ المصر المتجہدین بالاسحار الذاکرین اللہ کثیرا، اور امام کے ان ساتھیوں اور انصار کو جو اس شہر کے یا اس علاقے کے سب سے بہترین انسان ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں، تم ان کے قاتل بننے والے ہو اور ان کے قاتل شمار ہوگے تم۔ فقال له عزرا ابن قیس، یہ عمر سعد کا ایک گستاخ بدتمیز سپاہی تھا، یہ بولا فوراً، کہا کہ انک لتزکی نفسک ما استطعت، اے حبیب تو جتنا کر سکتا تھا اپنی تعریفیں کر لی ہیں، یعنی اپنے آپ کو متحجد، اپنے آپ کو نماز گزار، قائم باللیل، ذاکرین للہ، اپنے لیے یہ فضائل اور اپنے لیے یہ خصائل آپ نے ذکر کیے، اپنی خود ستائی جتنی کرنا چاہتے تھے کر لی تم نے۔ فقال زہیر، یہاں پر پھر زہیر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی سواری پر ہیں، زہر ان کے سامنے صف بنا کر گھوڑے پر سوار تھے۔ زہیر ابن قین نے، حبیب کے بعد زہیر ابن قین نے اسی گروہ کو خطاب کیا اور فرمایا، یا عزرا، اس شخص کو خطاب کیا، عزرا ابن قیس کو، یا عزرا، ان اللہ قد زقاها وحداها فاتق اللہ یا عزرا، اے عزرا، یہ خود ستائی نہیں ہے، یہ خود اپنی بڑائی نہیں ہے، اللہ نے اس جماعت کو یہ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، اللہ نے ان کی پرورش کی ہے، اللہ نے ان کو یہ بڑا مقام عطا کیا ہے اور اللہ نے ہدایت کیا، فتق اللہ، تو تقوی اختیار کر یا عزرا، فانی لک من الناصحین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو اس شرارت و شیطنت سے باز آ جا، انشدک اللہ یا عزرا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اے عزرا، ان لا تکون ممن یعین اہل الزلالہ علی قتل النفوس الزکیہ۔ حضرت زہیر عزرا کو سمجھا رہے ہیں، عمر سعد کے سپاہی کو، یزیدی سپاہی کو، کہ تو تقوی اختیار کر اور ان لوگوں میں سے نہ ہو، اللہ کے لیے تو ان لوگوں میں نہ بن جو اہل زلالت کے ساتھ ہیں، گمراہوں کے ساتھ ہیں، اور جو نفوس زکیہ کے قاتل ہیں، اے عزرا، اپنے آپ کو ان میں شامل مت کر۔ یہ عزرا وہی ہے جس کو عمر سعد نے کہا تھا کہ جو پہلے دن کہ میرا پیغام جا کر امام حسین کو دو، تو اس نے کہا تھا میں امام حسین کے سامنے نہیں جا سکتا، چونکہ میں نے امام حسین کو خط لکھے ہوئے ہیں اور امام حسین نے مجھے جواب دیا ہوا، میرا نام ہے اس خط میں، تو میں اب سامنے سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ عزرا وہی شخص ہے۔ یہ ثم قال عزرا، عزرا فوراً ذاتیات پہ آ گیا، اپنا گھٹیا پن اس نے دکھایا، یا زہیر ما کنت عندنا من شیعت اہل البیت اہل حاض البیت. عزرا نے کہا زہیر کو کہ میں تو جانتا ہوں تجھے، زہیر آپ کوفہ کے رہنے والے ہو، آپ بجلیہ قبیلے کی معروف شخصیت ہو، میں تو آپ کو قدیم سے جانتا ہوں، آغاز سے جانتا ہوں آپ کو، ہم نے کبھی بھی تجھے اس خاندان کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اہل بیت نبی کے ساتھ اور اہل بیت نبی کے شیعہ کے طور پر کبھی بھی نہیں دیکھا آپ کو، آپ تو ہمیشہ اس خاندان سے دور تھے، آپ تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، آج ان کے ساتھ کیسے آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ انما کنت علی غیر رائیہم، تو ہمیشہ ان کی رائے، ان کے موقف، ان کے راستے سے الگ رہا ہے. اور پھر اس نے کہہ بھی دیا کہ انت عثمانیون یا کنت عثمانیہ، تو شیعہ عثمان تھا، شیعہ علی یا شیعہ اہل البیت نہیں تھا، ہم تو شروع سے تجھے جانتے ہیں، اتنی زندگی تو نے کوفہ میں گزاری ہے، ہمارے ساتھ تو نے زندگی گزاری ہے، ہم نے تو تجھے کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں دیکھا، آج کیا چیز سبب بنی ہے کہ تو ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ وہی تاریخ ہے جو میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں یا شاید اسی مجلس میں عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ یہ جو آج کل ٹی وی، سوشل میڈیا مشروم تینی باتیں کرتے ہیں اور الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، بغیر معلومات کے، بغیر مطالعات کے، صرف کمائی کے لیے، ڈالر کے لیے، ریٹنگ کے لیے، اور مزید الجھاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو، اور تخریب کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ سوال کرنے والے کو پتا ہے نہ جواب دینے والے کو. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ شیعہ کب بنے، شیعہ آغاز کہاں سے ہوئے؟ آپ نے سنا ہوگا بعض صحافی جو علماء کا انٹرویو لینا شروع کیا اور نئے انداز سے، ایک جس کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کی بھی توہین کر رہے ہیں، اس کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو باقی مغلظات ہیں وہ خود بھی اور باقیوں سے بھی، انٹرویو لینے والے سے بھی اگلواتے ہیں، اور کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یہ کام کروں، علماء کے پاس جاؤں، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا انہوں نے کہ آپ بھی انٹرویو دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ شہوت ہمارے اندر نہیں تھی جس کے تحت انسان یہ حرکت کرتا ہے، یہ حماقت کرتا ہے. تو بارکیف انہوں نے یہ کام کیا، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ شیعہ کب سے شروع ہوئے. شیعہ کے بارے میں بہت سارے بڑی بڑی شخصیات، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسا محقق آدمی، وہ بھی شیعہ کے بارے میں بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری شخصیات بھی، شیعہ کہاں سے پیدا ہوئے، شیعہ کیسے، کوئی کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا نے شیعہ بنائے، کوئی کیا. یعنی جس طرح یہ فلم سٹوری نویس ہے اور ان کو فلم کمپنی نے یہ کہا ہے کہ اسکرپٹ لکھو شیعہ کے بارے میں، ہم نے ایک شیعہ کی مذمت کے لیے فلم بنانی ہے اور آپ سٹوری لکھو، یہ وہیں بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا. بندگان خدا کے بندو، تاریخ اٹھا کے پڑھ لو آپ کو کہ شیعہ کا لفظ، میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور بتایا ہے، شیعہ ابراہیم، شیعہ دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے، پیروکار، فرعون بھی لوگوں کو شیعہ بناتا تھا اور ابراہیم کے شیعہ بھی موجود تھے، اور ابراہیم کس کے شیعہ ہیں یہ بھی قرآن کے اندر ہے. لیکن وہ قرآن کا لفظ شیعہ سنی کی اصطلاح کی بنیاد نہیں بنا. یعنی اس وجہ سے جس فرقے کو، قوم کو ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن کے ان آیات کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو صحابہ کے سامنے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ، آپ اور آپ کے شیعہ نجات پانے والے ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا. لیکن یہاں سے بھی، اس حدیث کی وجہ سے بھی، اس فرقے کو شیعہ نہیں کہا جاتا. یہ باعث نہیں بنا کہ عام جو عوام میں رواج پیدا ہوا، عام لوگوں نے لفظ شیعہ استعمال کرنا شروع کیا. رسول اللہ کی اس حدیث کے بعد دوسرے دن سے شیعہ کی ٹرم نہیں شروع ہو گئی تھی، شیعہ فرقہ نہیں بن گیا تھا. اس سے پہلے سب قرآن میں شیعہ کا لفظ تھا لیکن سارے مسلم تھے، اور رسول اللہ نے شیعہ کا لفظ علی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا، اور سارے اپنے آپ کو علی علیہ السلام کے پیروکار سارے مسلم ہی کہلواتے تھے اپنے آپ کو، علی علیہ السلام بھی اور علی علیہ السلام کے پیروکار بھی اور باقی بھی. لیکن یہ اصطلاح جو عوام میں رائج ہوئی اور تاریخ میں آئی، روایتوں میں آئی، اور آگے پھر روزمرہ استعمال میں شروع ہوئی، معاشرے میں ایک رائج اصطلاح بن گئی، یہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد شروع ہوئی. خلیفہ سوم کے زمانے میں جو بحران ان کی حکومت میں شروع ہوا، بالآخر اس میں ان کی جان چلی گئی، اور اس کے بعد ایک بڑا بحران امت میں شروع ہوا جس کی طرف میں نے آغاز میں اشارہ کیا ہے. اس وقت یہ ٹرم لوگوں کی زبان پر شروع ہوئی کہ کس کے شیعہ ہو. دو شیعہ گروپ تھے اس وقت، دو گروپ بنے اور دونوں شیعہ تھے، کوئی سنی نہیں تھا، دونوں شیعہ تھے. لیکن ایک کو کہتے تھے شیعہ علی، دوسرے کو کہتے تھے شیعہ عثمان. اور تعارف میں پہلے پوچھتے، ویسے جانتے تھے سب ایک کو، لیکن ابھی موجودہ سیاسی موقف جاننا چاہتے تھے کہ کس کے حامی ہو. جیسے مثلا ابھی آج کل جو ہمارے ملک کے اندر صورت حال ہے، تو آپ کو پوچھیں کہ آپ کس کے حامی ہو، اپوزیشن کے حامی ہو یا آپ مثلا حکومت کے حامی ہو. تو اس وقت بھی یہی تھا، لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، علی کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہ میں خلیفہ کے ساتھ اور بنو امیہ کے ساتھ کھڑا ہوا. تو یہ اصطلاح وہاں سے شروع ہوئی ہے جو عوام میں رائج ہو گئی، اور شیعہ تو علی و شیعہ تو عثمان دونوں اصطلاحیں ایک ساتھ رائج ہوئیں، استعمال ہونا شروع ہوئی پوری مملکت کے اندر. بعد میں شیعہ تو عثمان کا استعمال ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے یہ اصطلاح چلی، پھر آگے نہیں چلی. لیکن شیعہ تو علی کی اصطلاح وہاں سے آگے چلی اور آج تک چل رہی ہے اور آگے جائے گی. یہ چونکہ شیعہ تو عثمان اس لیے آگے نہیں چلی، چونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو اپنا پہلا لیڈر اور آخری لیڈر، نہ پہلا امام مانتے تھے نہ آخری امام مانتے تھے. لیکن شیعہ تو علی یہ اصطلاح رائج ہو گئی، چونکہ شیعہ علی کو پہلا امام مانتے تھے، حتمی امام مانتے تھے، اور آخری امام سے مراد یہ مراد ہے کہ اسی سلسلے سے آخری امام کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ اصطلاح رائج ہو گئی، وہ اصطلاح ترک ہو گئی. یعنی آپ جیسے آپ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، قائد اعظم کا نام باقی ہے چونکہ وہ بانی تھے پاکستان کے، اس کے بعد بڑے لیڈر آئے ہیں اور ان کے حامی بھی رہے ہیں، انہوں نے قائد اپنے قائد کو قائد اعظم سے بھی بڑا قائد کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن چلا نہیں سکا، آگے بات چلی نہیں، بات بڑی نہیں آگے. اعظم کہا، عظما کہا، اکبر کہا، اعلیٰ کہا، قائد اعظم سے بھی بہت آگے کہا، لیکن اصطلاح آگے چلی نہیں، چونکہ ان کے بعد دوسرے لیڈر آئے ان سے بڑے اور انہوں نے آ کر ان کی سیٹ سنبھال لی. اس لیے خلیفہ سوم کی جگہ پھر بنو امیہ آ گئے، اور انہوں نے جو نام خلیفہ کا استعمال کرنا تھا کر لیا، باقی آگے نہیں چلایا، تشیع عثمان آگے نہیں چلایا، انہوں نے اپنے نام سے لوگوں کو اپنا قائل کر لیا. لیکن شیعہ تو علی آگے بات بڑھ گئی. اب یہ کربلا کے میدان میں یہ شخص تانا دے رہا ہے، زہیر ابن قین کو تانا دے رہا ہے کہ تو شیعہ اہل البیت کا نہیں تھا، اس خاندان کا شیعہ نہیں تھا، تو ہمیشہ ان کے مخالف دڑے میں تھا، اور کنتا عثمانی، تو عثمانی تھا ہمیشہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہمیشہ عثمانی رہا ہے، یعنی شیعہ عثمان رہا ہے. یہ کربلا کے میدان میں 9 محرم کو دو لشکر کے نمائندوں میں بات چیت ہو رہی ہے، ایک ازرا ابن قیس ہے اور ایک زہیر ابن قین ہے. زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کی جانب سے، اور ازرا ابن قیس عمر سعد کی اور عبیداللہ کی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. یا زہیر ما کنت عندنا، ہم کوفیوں کے نزدیک، ہم کوفی تو جانتے ہیں تجھے، تو تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا جو آج یہاں پر آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. انما کنت علی غیر رائیہم, تو تو ان کی رائے پر کبھی تھا ہی نہیں, ان کے راستے پر نہیں تھا. کنت عثمانی, تو ہمیشہ عثمانی رہا تھا. قال زہیر, اس طانے کا جواب زہیر نے دیا. زہیر نے نہیں کہا کہ میں ایسا نہیں تھا, انکار نہیں کیا, لیکن زہیر, اب یہ بھی ایک بات ضمناً آپ ذہن میں رکھ لیں عزیزان, خصوصاً جوانان, اور خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا پہ الجھتے ہیں دوسروں کے ساتھ, کہ اختلافی گفتگو میں یا مخالف کے سامنے اپنے آپ کو, اپنے جذبات کو, اپنے تیش کو سنبھالیں, کنٹرول میں رکھیں, مدیریت کریں, مینیج کریں. کہ بعض اوقات انسان کسی مخالف کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے, وہ اختلافی بات کرتا ہے آپ کے بارے میں, کوئی رائے دیتا ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی, آپ بھڑک اٹھتے ہیں, اشتعال دھلاتا ہے آپ کو, ایک حربہ ہے. اعصابی جنگ میں یہ بڑا کامیاب حربہ ہے کہ آپ کو غصہ دلایا جائے, آپ کو اشتعال دلایا جائے, آپ کو ایسا اکسایا جائے کہ آپ پھٹ پڑیں, آپ گالی گلوچ پہ آ جائیں, آپ سرزنش پہ آ جائیں, آپ لوز لینگویج شروع کر دیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیں. جیسا کہ آئے دن آپ کی اسمبلی میں, آپ کے اخباروں میں, آپ کے ٹی وی شوز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق بڑا حوصلے کے ساتھ بولتا ہے, دوسرا تپ جاتا ہے اور اس پر حملے کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تانا تھا اور میدان جنگ کا تانا ہے, تلوار دونوں ہاتھوں میں ہے, یہ اس نے تانا دیا. زہیر کی یہ خصوصیت ہے, یہ پختگی کی علامت ہے, یہ میچورٹی کی علامت ہے کہ اس عذرا کے تانے کے جواب میں زہیر بوکھلائے نہیں, تذبذب کا شکار نہیں ہوئے, اپنے جذبات کو کنٹرول کیا, مینیج کیا, اور کیا کہا اسے, افلست تستدلو بموقفی ھذا انی منہم, تو کیسا آدمی ہے نادان نافہم کہ میں اس وقت جس حالت میں ہوں, میری جو موجودہ حالت ہے, تو اس سے کیوں استدلال نہیں کرتا, اس کو دلیل کیوں نہیں بناتا, اس کو ثبوت کیوں نہیں بناتا, اس کو ایویڈنس کیوں نہیں مانتا تو کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں. تو میرے ماضی کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ میں تو کبھی بھی اس خاندان کا شیعہ نہیں تھا, بھلے نہیں تھا میں, لیکن اب تو ہوں, اب تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں اگر کل کہیں تھا اور آج کہیں کھڑا ہوا ہوں, تو آج کی میری صورتحال یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں. یہ بات امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصیت نامہ میں ایک ترمیم کی تھی. پہلے ایک وصیت نامہ لکھا تھا کئی سال پہلے, اور اس کو حضرت امام رضا علیہ السلام کے مرکد کے کتاب خانے میں امانت کے طور پہ رکھوا دیا, اور فرمایا کہ میری زندگی میں اس کو کسی نے نہیں کھولنا, نہیں پڑھنا, میری موت کے بعد اس کو پڑھنا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ مسائل ایران میں تحولات آئے, بہت ساری بڑی شخصیات, انقلابی شخصیات انقلاب کے مخالف ہو گئیں, امام کے مخالف ہو گئیں, اور انہوں نے بہت سارے اور پینترے بدل لیے, موقف بدل لیے, اور شروع میں انقلاب کے آغاز میں وہ کہیں اور تھے, اور انقلاب کے بعد امام علیہ السلام کے اس, امام رضوان اللہ علیہ کے اس وصیت نامے میں ترمیم کے موقع پر ان کی کچھ اور تھی. مثلا جس میں سے آپ نمایاں شخصیت شاید انہی کو مد نظر رکھ کر یہ کہا, آیت اللہ منتظری تھے رحمت اللہ علیہ, جو امام کے جانشین تھے اور ان کے بعد امام کے بعد رہبر بننے والے تھے, لیکن انہوں نے امام کی زندگی میں ہی اپنا راستہ انقلاب سے علیحدہ کر لیا. اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, بلکہ ایک اور نقطہ میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو متوجہ کیا ہے کہ امام جب پیرس سے تشریف لائے, انقلاب کی کامیابی کے دن جب پیرس سے آئے, تہران میں اترے جہاز سے, تو ایک پرانی تصویر ہے, ممکن ہے کہ مل جائے آپ کو, اس تصویر میں کافی درد و بدل ہو گیا ہے. امام کے ساتھ کوئی چار پانچ شخصیات جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں, جن میں سے ایک تو شہید مطہری تھے, یہ امام کے ساتھ پیرس سے نہیں آئے تھے, یہ استقبال کے لیے امام کے جہاز میں گئے اور پھر ساتھ اتر رہے ہیں، اور باقی شخصیات امام کے ساتھ وہاں سے آئے. ان شخصیات میں اب ظاہر ہے جب امام کے ساتھ ہیں وہ لوگ تو امام کے اعتمادی ہیں، انقلابی ہیں، امام کے سپورٹر ہیں، لیکن بعد میں امام کی زندگی میں ہی ان میں سے تین یا چار شخصیات کو انقلابی عدالت نے سزائے موت دے دی. یعنی یہ امام کے اتنے قریب تھے اور پھر انقلاب کے ساتھ خیانت کی اور کہیں اور کھڑے ہو گئے. اس وجہ سے امام نے اپنے وصیت نامے میں تبدیلی کی کہ میں نے پہلے لوگوں کی سابقہ کارکردگی کو دیکھ کر شخصیات کے بارے میں کچھ اظہار کیا ہے، تو وہ دلیل نہیں بنانا آپ کہ میں نے ماضی میں، گزرے ہوئے ایام میں، ابتدا میں کس کے بارے میں کیا کہا ہے. جس شخصیت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کی موجودہ حالت کو دیکھو، اس وقت وہ کیا ہے، اس وقت کہاں کھڑا ہے، اس وقت آیا انقلاب کے ساتھ ہے یا انقلاب سے دور ہو چکا ہے. ہر ایک کی موجودہ حالت کو آپ نے دلیل قرار دینا ہے، ثبوت قرار دینا ہے. ظاہر ہے یہ ایک عقلی اصول ہے، ضابطہ ہے. زہیر ابن قین بھی یہی فرما رہے ہیں، اور ہر آدمی ایسا ہے. ہر آدمی پہلے، میں خود جب اپنا ماضی دیکھتا ہوں تو عجیب و غریب ماضی ہے. ایسا ماضی ہے جس میں گاؤں میں رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس گاؤں کی زندگی میں جیسا دوسرے کرتے ہیں ویسا ہی کرتے رہے. اب کوئی آدمی ایسا پکڑ کے لے لے جی کہ آپ اس وقت جب چھوٹے تھے تو آپ اس وقت گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، آج ممبر پہ آ بیٹھے ہو. وہ ایسا ہی ہے، میں کھیلتا تھا اس وقت، اور بھی کھیل کا مجھے شوق تھا، کھلاڑی تھا اور کھیلتا تھا، شوق تھا. تو آج اس کو آپ دلیل قرار دو تو یہ تو علمی طریقہ نہیں ہے، عقلی طریقہ نہیں ہے. ہر ایک ممکن ہے پہلے اچھا رہا ہو اب نہ ہو، ممکن ہے پہلے اچھی زندگی گزاری ہو اب بھی اچھی زندگی گزار رہا ہو، اور ممکن ہے پہلے کسی گمراہی کے راستے پر ہو اور اب ہدایت کے راستے پر آ گیا ہو. تو یہ طعنہ نہ دیا جائے اس کو کہ کل تک تو آپ یہ تھے، کل تک تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کل تک تو آپ فلاں کرتے تھے. بھلے کرتے تھے، ہم تھے آپ کے ساتھ، نہیں تھا پتا، آپ کی طرح کے تھے، آج اللہ نے ہدایت دے دی مجھے، میں یہاں کھڑا ہوں. تو بڑا خوبصورت جواب، دیکھیں کتنے حوصلے کے ساتھ جنگ کے میدان میں، جنگ میں، لڑائی کے موقع پر اتنی پختگی کے ساتھ، اتنے جذبات کے کنٹرول کے ساتھ جواب دیا نپا تولا کہ اے عذرا افلست تستدلو، اے عذرا کیا تو کیوں استدلال نہیں کرتا، بے موقفی ہذا، اس میری موجودہ صورتحال کو دلیل اور ثبوت کیوں نہیں بناتا تو؟ تو پیچھے چلا گیا ہے میرا ماضی دیکھ کر. انی من ہوں، اب دیکھ میں ان کے ساتھ ہوں، جب میں آج ان کے ساتھ ہوں تو میں انہی کا شیعہ ہو گیا ہوں، میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں، اب مجھے ادھر شمار کر تو، پچھلی باتیں چھوڑ. اما واللہ، لیکن اے عزرہ اور باقی عمر سعد کے لشکر کو کہا کہ سنو میری بات، اللہ کی قسم، ما قطبت الیہ کتابا قط، اللہ کی قسم میں نے امام حسین علیہ السلام کو کوئی خط نہیں لکھا، ایک سطر نہیں لکھی میں نے. ولا ارسلت الیہ رسولا، میں نے امام حسین علیہ السلام کی جانب مکہ میں، کوفہ سے مکہ کی طرف کوئی قاصد اور کوئی پیغام لے جانے والا نہیں بھیجا. ولا وعدتہ نصرتی، اللہ کی قسم میں نے امام حسین کو کوفہ سے خط لکھ کے، پیغام بھیج کے یا سامنے اپنی مدد کا یقین بھی نہیں دلایا، نصرت کا. ولکن الطریقہ جمع بینی و بینہ، راستے نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. تمہاری طرح میں پیدائشی نہیں ہوں، تم کل حسین کے ساتھ تھے. یعنی اب جواب، بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، عذرا ان میں سے ہے کہ تو نے تو خط لکھا تھا. زہیر کہتے میں نے تو خط نہیں لکھا تھا، تم نے قاصد بھیجے، عذرا ابن قیس نے قاصد بھیجا نمایاں کر کے. ایسے لوگ پہلے اپنا نام نمایاں لکھتے ہیں کہ میرا خصوصی نام لکھنا کہ میں بھی امام حسین کے ساتھ ہوں. تو نے تو خصوصی نام لکھوا کے اپنا بھیجا، میں نے تو ایسا نہیں کیا. تم نے مدد کا وعدہ کیا امام حسین کو، تمہارے کہنے پر وہ یہاں آئے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. پھر میں جو امام حسین سے دور تھا کیسے امام حسین کے ساتھ آ گیا؟ کس نے مجھے اکٹھا کیا؟ وَلَاكِنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، راستے نے ہمیں اکٹھا کر دیا، راستے نے مجھے اس حالت سے نکال کر اس حالت میں لے آیا، اور تم نصرت کے خط لکھنے والے، مدد کے وعدے کرنے والے اور امام کو دعوت دینے والے آج امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو۔ تانا اگر بنتا ہے تو تمہارا بنتا ہے کہ تم نے یہ قدم اٹھایا ہے، نصرت کے لیے وعدہ دے کر بلا کر اب مارنے کے لیے آ گئے ہو۔ ولیکن الطریق جمع بینی وبینہ، راستے نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، یہ میں کہتا ہوں تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ زہیر کے کلام میں گواہ ہے اس بات کا کہ یہ نہ زہیر کی کوئی سوچی سمجھی تدبیر تھی، نہ امام حسین علیہ السلام کی تدبیر تھی، بلکہ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ زہیر اہل البیت سے دور رہا ہے ساری عمر غلط فہمی کی بنیاد پر، لیکن زہیر نے غلط فہمی کے زمانے میں اپنی فطرت ضائع نہیں ہونے دی، اپنی فطرت محفوظ رکھی ہے، اور اس پاک فطرت کو اللہ نے تدبیر کر کے زہیر کو گھیر کے، زہیر اس سے پہلے بھی حج پر جا سکتے تھے، اس سے پہلے سال اور اگلے سال بھی حج پر جا سکتے تھے، اس سال حج پر آنا اور پھر حج جلدی ختم کر کے جلدی جلدی کوفہ پلٹنا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ کی تدبیر تھی کہ زہیر کو امام حسین سے ملانا ہے، اور آخر کار مل گیا۔ اس تدبیر، یہ تدبیر آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے اور آئی ہوگی، اس تدبیر خدا کو ضائع نہ کرو، اور اللہ آپ کو ایسی زوجہ دے دلہم بنت عمر جیسی، دلہم بنت عمر جیسی، کہ جب آپ اللہ کی تدبیر کو نہ سمجھ رہے ہو تو وہ پاکیزہ خاتون آپ کو متوجہ کر دے کہ یہاں پر انکار نہ کر، اٹھ اقدام کر، یہ اللہ کی طرف سے تیری طرف دعوت آئی ہے، تدبیر آئی ہے، اور اس طرح زہیر کی طرح آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ ان تقدیروں، اللہ کی تدبیروں کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرو، واللہ مشاہدہ کرو، آپ کی زندگی میں بار بار الہی تدبیریں آتی ہیں، لیکن اس وقت نہ ہم خود اور نہ ہماری ازواج اس تدبیروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کتنی راہوں کو انکار کیا ہے آپ نے، کتنی دعوتوں کو انکار کیا ہے آپ نے، کتنی شخصیات نے آپ کو بلایا ہے نصرت کے لیے، نہیں کھڑے ہوئے ان کے ساتھ، کتنے رہبر آپ کے منتظر رہے، آپ نہیں آئے، نہ آپ آئے، نہ آپ کی بیویوں نے آپ کو متوجہ کیا، نہ آپ کی ماؤں نے آپ کو متوجہ کیا۔ یہ تو زہیر پر اللہ کا لطف تھا کہ زوجہ جو کبھی مکتب اہل البیت میں ایک دن بیٹھی بھی نہیں، صرف اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، اور اس کے اندر اتنا احترام ہے کہ وہ نبی کے نواسے کی پیغام کی مخالفت کو یا انکار کو جرم سمجھ رہی ہے، گناہ سمجھ رہی ہے، اور زہیر کو کہہ رہی ہے تیرے شایا نشان نہیں ہے، تیرے جیسی شخصیت یہ حماقت نہ کرے، نبی کا نواسا بلاتے ہیں۔ جو عزیزان بالواسطہ آپ کو بھی حسین کی دعوت آتی ہے، کبھی کسی عالم کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی دوست کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی موقع پر آتی ہے، اور اس وقت آپ اور آپ کی فیملی کیا رائے رکھتے ہو؟ یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جو آپ کے در پر آتی ہیں، ان کو ٹھکرانا نہیں، ٹھکراؤ گے ساری زندگی پشیمان رہو گے، لیکن اگر بر وقت ان تدبیروں پہ ہاں کہہ دی، لبیک کہہ دی، تو زہیر جیسی تقدیر بنے گی۔ حسین علیہ السلام کے قدموں میں مرنا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محشر میں اٹھنا، زہرا کے ساتھ محشر میں اٹھنا، علی کے ساتھ محشر میں اٹھنا، یہ تقدیر، یہ تدبیریں بناتی ہیں، ان تدبیروں کو نظر میں رکھو عزیز من۔ زہیر فرما رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، راستے نے ہمیں ملایا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں، اور ممکن ہے ازرا کہا نہیں، لیکن شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ تو جو امام حسین کا اتنا حامی بن گیا ہے، تو ممکن ہے امام حسین نے تجھے پیسے دیے ہیں، فنڈ دیا ہے، کوئی کروڑوں کی رقم تجھے مل گئی ہے، لہذا تو اس پارٹی سے اٹھ کے اس پارٹی میں آ گیا ہے۔ زہیر نے سارے خدشات دور کر دیے، اللہ کی قسم میرا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا ان سے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان سے، راستے نے ملا دیا، طریق نے ملا دیا، فلما، اب زہیر منقلب کیسے ہوئے، انقلاب زہیر میں کیسے آیا؟ ہمارے ذہن میں کہ امام نے کچھ کہا، امام کی کرامت تھی، جس طرح امام نے عبداللہ ابن متی کا چشمہ میٹھا کر دیا، اسی طرح بعض علماء نے لکھا بھی ہے، میں نے پڑھا ہے بعض، یعنی اندازہ، ذاکر خطیب ہیں اہل ممبر، وہ ایسے اندازے لگاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، فوراً تخمینہ لگاتے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا، امام نے یہ کہا ہوگا، نہیں ہے حق آپ کو کہ ایسا ہوا ہوگا، نہ ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا ہوتا تو کتابوں میں اور تاریخ میں آ جاتا۔ امام کی کرامت نے زہیر کو بدل دیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت امام نے زہیر کو کہا قریب ہو، اپنی طرف سے من گھڑت قصہ بنایا کہ امام نے زہیر کو قریب کیا، پھر زہیر کی آنکھوں پہ امام نے ہاتھ پھیرا اور زہیر کو بہشت میں اپنا مقام دکھایا، اور جب زہیر نے یہ مقام دیکھا تو پھر اس کے بعد کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ آ گیا ہوں۔ یہ فرضی بات ہے، افسانہ ہے، ایسا نہیں ہوا، زہیر خود بتا رہے کیا ہوا، کیا ہوا، کس کے اندر تبدیلی آئی اور کس نے کرامت، اللہ نے کس کو دی۔ فلما رأیتہ، راستے نے ہمیں ملا دیا، دعوت، تعلق، رابطہ کچھ بھی نہیں تھا، راستے نے ملا دیا، یعنی اتفاقی ملاقات بظاہر تھی لیکن حقیقت میں اللہ کی تدبیر تھی، راستے نے ملایا۔ پھر اس کے بعد فلما رأیتہ، میں تو نہیں جا رہا تھا، مجھے اٹھایا گیا، بھیجا گیا، اسباب اللہ نے پیدا کیے، میری زوجہ کو اس وسیلہ بنایا، میں چلا گیا امام کے پاس۔ فلما رأیتہ، یہ شاہ صاحب نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ میں بہت جاننا چاہتا ہوں، میرے اندر سسپنس ہے کہ زہیر اور امام میں بات کیا ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا آپ صبر کریں، میں زہیر کی زبان سے آپ کو بتا دوں گا۔ شاہ صاحب یہی جگہ آ گئی ہے وہ، اور زہر یہ سسپنس آپ سب کے دلوں میں ہے کہ کیا بات ہوئی تھی، کس جملے نے زہیر کو منقلب کیا، یہ زہیر کے اندر وہ چیز یہ تھی۔ فلما رأیتہ، نو محرم کو جنگ کے موقع پر، جب عمر سعد تیار ہوا ہے جنگ کے لیے اور آیا ہے جنگ کا اعلان کرنے کے لیے کہ یا تسلیم ہو یا آج ہی لڑتے ہیں، اس وقت زہیر ان کو یہ سمجھا رہے ہیں جنگی حالت میں کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا، جب میں نے دیکھا، جب میری نگاہیں ملی، جب نظر ملی، میری جب نگاہ ملی امام سے، فلما رأیتہ ذکرتہ، مجھے یاد آ گیا، میں نے جو حسین کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا، ذکرتہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حسین کا چہرہ دیکھا تو مجھے رسول اللہ یاد آ گئے، میں نے حسین کی زیارت کی تو مجھے لگا جیسے رسول اللہ ہیں یہاں پر، اس خیمے کے اندر گویا رسول اللہ ہیں، اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ اس شخصیت کا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ناتا کیا ہے، مجھے یہ یاد آ گیا۔ فلما رأیتہ ذکرتہ بہ رسول اللہ و مکانہ منہ، رسول اللہ کے ہاں حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا درجہ کیا ہے، رسول کے ساتھ حسین کا رابطہ، ناتا، رشتہ کیا ہے، مجھے یاد آ گیا، میں نے جو ہی نگاہ ڈالی حسین پر تو مجھے رسول اور رسول کے ساتھ حسین کا رشتہ یاد آ گیا۔ وعرفتہ، دیکھتے ہی میں سمجھ گیا، میں جان گیا، مجھے پتہ چل گیا، مجھے معرفت حاصل ہو گئی، مجھے عرفان آ گیا، میرے لیے سب کچھ روشن ہو گیا، جو 25 سال ذہن پہ پردے پڑے ہوئے تھے، جو نہیں چھپا ہوا تھا، ان پردوں کے پیچھے حسین کو دیکھتے ہی وہ سب کچھ برملا ہو گیا۔ عرفتہ ما یقدم علیہ عدوہ، مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت اس کا دشمن حسین کا اور رسول کا کیا ارادہ رکھتا ہے۔ فرأیتہ، مجھے سب پتہ چل گیا کہ اس وقت یہ رسول کا نواسا ہے، رسول کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے، اور آج کس مصیبت میں گرفتار ہیں، مجھے دشمنوں میں گھرے ہوئے حسین نظر آ گئے، گویا مجھے رسول دشمنوں میں گھرے ہوئے نظر آ گئے، مجھے یہ لگا کہ یہ رسول اللہ ہیں جو دشمن ہیں ان کے چاروں طرف. تو یہاں پر عرفتو مجھے سمجھ لیا, جان لیا, وَفَرَعَيْتُ أَنْ أَنْصُرَهُ, میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اس کی نصرت کرنی ہے مجھے, اس نواسا نبی کی مجھے نصرت کرنی ہے, مدد دینی ہے. وَأَنْ أَكُونَ مِنْ حِزْبِهِ, میں نے وہی پر اس کی حزب اور اس کی جماعت کو انتخاب کر لیا. وَأَجْعَلُ نَفْسِ دُونَ نَفْسِهِ, اور میں نے وہی اسی خیمے میں کھڑے کھڑے بات کے بغیر فقط نگاہ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میری جان حسین کی ڈال بن جائے گی, میری جان حسین کی سپر بن جائے گی, میری جان حسین کو دفاع کرنے والی ہوگی اور فدا ہوگی. لما ضایعتم من حق رسولہ, تم نے رسول کا حق ضائع کیا ہے اور میں نے رسول کا حق ادا کیا ہے. اب پتہ چلا تم کہاں کھڑے ہو اور میں کہاں کھڑا ہوں, میں کہاں تھا اور کہاں کھڑا ہوا ہوں. تو اس کو کیوں استدلال نہیں کرتا اے عزرا؟ یا عزرا, زہر نے فرمایا یا عزرا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا, افلستا تستدل بموقفی حاضر, میری اس موجودہ صورتحال کو کیوں نہیں دیکھتا تو, یہ انقلاب یہ تحول میرے اندر کیسے آیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ کردار ہے, کربلا کا بہت اعلیٰ کردار ہے. اگر ہم اہل البیت کے بعد, حضرت علی اکبر کے بعد, حضرت عباس علیہ السلام کے بعد شہداء کربلا کی درجہ بندی کریں تو ان آگے صف کے اندر ہمیں سر فہرست زہیر ابن قین نظر آتا ہے. زہیر بصیرت کے ساتھ آیا, آگاہی کے ساتھ آیا, خطرے کے میدان میں امام کے ساتھ آیا اور نجی زندگی اٹھا کے حسین کے قدموں میں فدا کر دی. اور پھر اس کے بعد آگے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے, زہیر اب روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں, وہ مفصل واقعہ ہے آپ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں. ہلال ابن نافع امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے محافظ تھے اور انہوں نے جناب زینب اولیاء کی گفتگو امام علیہ السلام کے ساتھ سن لی, جس میں بی بی کا اضطراب اور پریشانی ہلال نے سن لی کہ بی بی نے فرمایا کہ بھیا یہ اصحاب جو آج ہمارے ساتھ ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفیوں کی طرح یہ بھی کل دشمن کے حوالے کر کے ہم کو یہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں. ہلال ابن نافع فوراً روتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے اور یہ ماجرا سنا دیا. حبیب نے حکم دیا سارے انصار کو ایک خیمے کے اندر اکٹھا کرو, اور اکٹھے ہوئے اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اصحاب کے خیمے میں, اور یہ ماجرا سنا دیا کہ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہماری وفا پر بی بی کو اعتماد نہیں ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب کو جو رتبہ دیا وہ سامنے ہے, لیکن میں وہ پورا نہیں پڑھتا چونکہ زہیر کا کلام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. بعد ان فرق الحسین علیہ السلام من وعظ معسکر ابن سعد, پھر عاشور کا دن آ گیا. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام پہلے گئے اور وعظ کیا, نصیحت دی, خطبہ کیا دیا عمر سعد کے لشکر کو. بعد ان فرغ الامام حسین علیہ السلام من وعظ معسکر ابن سعد خرج زہیر ابن القین علی فرس له شاکن فی السلام, زہیر نکلے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر, اسلحہ تلوار نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر. فقالا, زہیر نے پھر عاشور کے دن خطبہ امام کے بعد خطبہ دیا, یا اہل الکوفہ بدار لکم, یا نسخہ بدل نزار لکم, من عذاب اللہ بدار, میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں, ہوشیار کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں اللہ کا عذاب تمہارے قریب ہے، تم اللہ کے عذاب کے قریب پہنچ چکے ہو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب، تم اس کے قریب جا چکے ہو۔ ان حقا علی المسلم نصیحۃ المسلم، مسلمان پر، مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ یہ اب جنگ شروع، 9 محرم کو جنگ کے لیے عمر سعد نے فیصلہ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس دن انہیں کہہ دیا کہ آج نہیں، آج رات ہمیں چاہیے۔ عمر سعد واپس چلا گیا، اور عاشور کے دن اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جنگ کے آغاز میں پہلے امام نے خطبہ دیا، امام کے بعد زہیر نے خطبہ دیا، اور زہیر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پر، مسلمان کو نصیحت کرنا ضروری ہے۔ وَنَحْنُ حَتَّى الْآنَ اِخْوَةٌ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، سنو، ابھی تک، اس لحظے تک، صبح عاشور تک، تم اور ہم مسلمان بھائی ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو کلمہ گو، ہم بھی مسلمان ہیں کلمہ گو۔ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، دین ہمارا ایک ہے۔ مَا لَمْ يَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفِ، جب تک تلوار نہیں چلتی، تلوار نہیں اٹھتی ہمارے درمیان، اس وقت تک تم مسلمان، ہم بھی مسلمان، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کی مسلمان کو نصیحت کرنا لازمی ہے۔ وَنَحْنُ حَتَّى الْآنَ اِخْوَةٌ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفِ فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ، لیکن یہ جان لو کہ اگر ایک دفعہ تلوار چل گئی، تلوار اٹھ گئی، اِنْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ، یہ برادری ختم ہو جائے گی، یہ تحفظ ختم ہو جائے گا، یہ جو آپ کو محفوظ رہنے کے لیے ابھی تک ہے، یہ مسلمان ہونا ہے، جب تلوار اٹھی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دشمنی شروع ہو جائے گی۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفُ فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ اِنْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ وَكُنَّا نَحْنُ أُمَّةً وَأَنْتُمْ أُمَّةٌ، پھر تم ایک امت، ہم الگ امت ہوں گے، ہم امت واحدہ نہیں ہوں گے، ہم بھائی نہیں ہوں گے، دشمن ہو جائیں گے۔ ہم امت ہیں جو نواسۂ رسول کے ساتھ، وہ امت ہیں جو امام کے ساتھ، اور تم وہ امت ہو جو امام کے دشمن اور اللہ کے دشمن ہو۔ ان اللہ، ابھی جاری ہے یہ زہر کے دن، عاشور کے دن زہیر کا خطبہ ہے۔ ان اللہ قد ابتلانا وإیاکم بذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ نے امتحان لیا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، ذریت رسول اللہ، اولاد رسول اللہ کے ذریعے، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ لینظر ما نحن وانتم عاملون، اللہ کو آج ہمیں اس امتحان میں ڈال کر یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور ہم کیا کرتے ہیں، تم کیا کرتے اور ہم کیا کرتے۔ اِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى نَصْرِهِ وَخُزْلَانِ الطَّاغِيَةِ عبید اللہ ابن زیاد، اب یہاں سے زہیر کھل رہے ہیں، یہ جو زہیر کو سمجھ رہے تھے کہ خاموشی کی زندگی میں، دوری کی زندگی میں گویا بنو امیہ کے حامی تھے، اب زہیر کھل کے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پہلے اس خاندان کے ساتھ نہ، اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے زہیر کو امام کے ساتھ ملا کے یہ اعلیٰ درجہ دے دیا ہے، زہیر کی فطرت پاک تھی، زہیر نے دور رہ کر فطرت ضائع نہیں کی۔ عزیزان من، جو بھی، جہاں بھی ہو، جس مسلک و مذہب سے تعلق ہے، اپنی فطرت ضائع نہ کرو، ان مفتیوں، ان گمراہ مفتیوں کی وجہ سے اپنی فطرت ضائع نہ کرو۔ اہل البیت کا بغض دل میں نہ رکھنا، اگر بغض اہل البیت تمہارے دلوں کے اندر آیا، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے، تمہاری عاقبت بھی تباہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نجات کا کوئی سبب نہیں کرنا، چونکہ اہل البیت کے بغض میں جو دل و فطرت آلودہ ہو جائے اور اس کے ساتھ پلید ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالمین کو اللہ نے ہدایت نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اور ظالم کے حامیوں کو اللہ نے ہدایت نہیں کرنی۔ بکس تک اپنے آپ کو نہ لے کے جاؤ، ان مفتیوں کے چکر میں اور ان سوشل میڈیا مشروموں کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا نہ لے جاؤ کہ فطرت ہی خراب ہو جائے۔ اگر فطرت دور رہ کر بھی محفوظ تھی تو ایک دن اللہ آپ کو ہدایت کے در پر لے آئے گا. اور اس کی مثال زہیر ابن قین ہیں. زہیر ابن قین کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ندعوکم, ہم دعوت دیتے ہیں تمہیں کہ آپ او نصرت کرو, امام حسین کے ناصر بنو. وخذلان الطاغیہ, اور اس طاغوت کو تنہا چھوڑ دو, اس کو خزل کرو. عبیداللہ ابن زیاد, عبیداللہ ابن زیاد کو خذلان کرو, چھوڑ دو, ترک کرو. او حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فانکم لا تدرکون منہما الا سوء عمر سلطانہما کلہ. زہر نے ان کو دلیل دی, کہا کہ تم نے, چونکہ دونوں باپ بیٹا کوفہ پر حکومت کر چکے ہیں, زیاد ابن ابی بھی اور عبداللہ ابن زیاد بھی. زیاد ابن ابی جس کا باپ معلوم نہیں کون ہے, یہ کوفہ پر حکمرانی کر چکا ہے کوفیوں پر, اور ابھی زہر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے دونوں باپ بیٹے کی حکومت تو دیکھ لی ہے, ان طاغوتوں کی حکومت تو دیکھ لی ہے تم نے, انہوں نے کیا کیا تمہیں یاد آتا ہے؟ ان دونوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم تمام عمر ان اس باپ بیٹا نے, انما یسملان اعینکم, انہوں نے تمہاری آنکھیں نکالی ہیں, انہوں نے تمہاری آنکھیں نکالی جس طرح کیا انہوں نے کوفیوں کی آنکھیں نکالی جو اہل البیت کے طرفدار تھے. جو کچھ انہوں نے میسم تمار کے ساتھ کیا, جو کچھ انہوں نے حجر ابن عبدی کے ساتھ کیا, جو کچھ انہوں نے دوسرے کچھ اہل البیت کے طرفداروں کے ساتھ کیا, زہیر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ انما یسملان اعینکم, تمہاری آنکھیں انہوں نے نکالی, حدقے سے حلقے سے باہر نکال لی. و یقطعان ایدیکم یدیکم و ارجلکم, انہوں نے تمہارے ہاتھ کاٹے, مسلح کیا, تمہارے پاؤں کاٹے, مار کے بھی اور زندہ بھی. و یمثلان بکم و یرفعانکم علی جزوء النخل, یاد نہیں آتا انہوں نے تمہیں زندانوں میں ڈالا ہے, تمہیں انہوں نے ستایا ہے, ظلم کیا ہے, اور تمہیں کھجوروں پہ لٹکایا ہے, پھانسی دی ہے تمہیں, کھجور کے درختوں کے ساتھ تمہیں پھانسی دی ہے, یاد نہیں آتا. وَيُقَتِّلَانِ أَمَاثِلَكُمْ وَقُرَّاءَكُمْ, انہوں نے تمہارے برگزیدہ لوگ, بڑے لوگ مارے ہیں ستم کے ساتھ, اور تمہارے قاریوں کو, قاریان قرآن کو اس باپ بیٹے نے ظلم کیا ہے. امثال حجر ابن عدی و اصحابہ, حجر ابن عدی جیسی شخصیات اور اصحاب حجر ابن عدی جنہوں نے, آپ کوفیوں, وہ کوفیوں میں سے تھے اور تم میں سے تھے, تم نے یہ ظلم و ستم ان سے نہیں دیکھا ہوا. وحانی ابن عروہ و اشباہ ہی, حانی ابن عروہ کا حال تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے حانی ابن عروہ کے ساتھ کیا کیا ہے. فَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَنْصِرُوهُمْ, اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے حسین کی نصرت کرنا, فَأُعِيذُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ, تو میں تجھے, تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم حسین کے قتل میں شریک نہ ہو. اگر نصرت کے لیے تیار نہیں ہو تو قتل بھی نہ کرو آپ. فَلَأَمْرِي إِنَّ يَزِيد يَرْضَى مِنْ طَاعَتِكُمْ بِدُونِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ, اگر یزید کو ہی راضی کرنا ہے تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی ہو سکتا ہے, اس جرم کے ساتھ اس طاغوت کی رضا حاصل نہ کرو. فرما ہو شمر بسامن, ایسے میں جب زہیر صبح عاشور امام کے بعد خطبہ دے رہے ہیں تو شمر نے تیر پھینکا زہیر کی طرف, وقالا اسکت اسکت اللہ ہو نامتک, چپ رہے تو, اللہ تیری آواز کو ختم کرے, تو چپ رہے. اب رم تنا بے کثرت کلام کا, تو نے زیادہ بول کر ہمیں تھکا دیا ہے. شمر نے کہا زہیر کو کہ تو نے لمبی تقریر کی, زیادہ گفتگو کی, ہمیں تھکا دیا ہے تو نے. فقال زہیر, اب زہیر جواب دیتے ہیں, جرت زہیر کی دیکھیں, ہمت زہیر کی دیکھیں, اور پختگی زہیر کی دیکھیں. زہیر نے کہا, فقال زہیر یبنا یبن البوال علی عاقبیہ, یبن البوال بول پیشاب کو کہتے ہیں عربی زبان میں, بول کا مطلب پیشاب ہوتا ہے, بوال پیشاب کرنا, پیشاب کرنے کی حالت یا پیشاب کرنے والا بوال اس کو کہتے ہیں، اے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، یعنی یہ عرب کے ہاں سب سے بری توصیف ہے کسی ایسے شخص کے لیے، چونکہ اپنی ٹانگوں پر کون پیشاب کرتا ہے؟ اونٹ، اونٹ اپنی ٹانگوں پہ پیشاب کرتا ہے، کچھ اور بھی جانور ہیں جب پیشاب کرتے ہیں تو ان اپنی ٹانگوں پر کرتے ہیں، اپنے آپ کو نجس کر دیتے ہیں۔ تو اس کا باپ، شمر کا باپ، یہ معروف تھا، بدکار تھا، بدنام تھا، بد تہذیب تھا، اتنا کہ اس کا نام ہی بوال علی عقبی یا علی عقبی، اپنی ٹانگوں پر پیشاب کرنے والا مشہور تھا یہ، یعنی بد تہذیب و بے تربیت انسان، جنگلی انسان۔ شمر کو کہا کہ یا ابن بوال، تو مجھے تیر پھینک کے منع کر رہے کہ میں گفتگو کر کے تجھے تھکا رہا ہوں، تو سمجھ رہے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو سمجھ رہے میں تجھے یہ سارا خطبہ دے رہا ہوں؟ یبن بوال علی عقبی ہے، اپنی ٹانگوں میں پیشاب کرنے والے کے بیٹے، ما ایا کا اخاطب، میں تجھے خطاب نہیں کر رہا، تو خوش ہے کہ میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں؟ انما انت بہیما، تو جانور ہے، تو انسان ہی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے خطاب کروں، نصیحت کروں، واز کروں، میں کسی اور سے مخاطب ہوں، تجھے مخاطب نہیں ہوں۔ انما انت بہیما، تو جانور ہے، تو حیوان ہے، واللہ ما اظنک تحکم من کتاب اللہ آیتین، مجھے یقین ہے اللہ کی قسم تو قرآن کی دو آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اتنا بڑا جانور ہے، جاہلی اور کمینہ بٹگٹیا انسان ہے کہ مجھے یقین ہے تو قرآن کی دو آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وَأَبْشِرُ بِالْخَزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَذَابِ الْعَلِيمِ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا انجام کیا ہوگا، تو عذاب جہنم میں جائے گا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں عذاب علیم کی قیامت کے دن۔ فقال شمر ان اللہ قاتلک و صاحبک عن ساعۃ، اب شمر اس لہجے کے ساتھ، اس قاطع دو ٹوک لہجے کے مقابلے میں اپنے لشکر کے سامنے شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، اور فقط بدگوئی کی اس نے کہ ابھی عنقریب تو اور تیرا صاحب یعنی حسین دونوں کو ابھی ہم قتل کر دیں گے۔ اف تو زہیر نے، جب شمر نے قتل کی دھمکی دی تو زہیر نے جواب دیا، اف بالموت تخوفنی، تو موت سے ڈرا رہا ہے مجھے، تو زہیر کو موت کی دھمکی دیتا ہے، واللہ للموت معاہ احب الی من الخلد معاکم، اللہ کی قسم حسین کے قدموں میں مرنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے تمہارے ساتھ باقی زندہ رہ کر زندگی گزارنے سے، تمہارے جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ زندہ رہنے سے اس کی قدموں میں مرنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔ ثم رفع صوته وقال، زہیر نے پھر اور آواز اپنی بلند کی اور کہا، وقال عباد اللہ لا یغرنکم من دینکم ھذا الجلف الجافی، شمر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ گھٹیا کمینہ خشک مغز، یہ تمہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں نا آج کے پاکستانی جوانوں کو، کہ یہ جلف و جافی مفتیوں کے اور بغض اہل البیت رکھنے والے مشروموں کے دھوکے میں نہ آؤ، یہ زہیر ابن قین کا کربلا سے پیغام ہے تمہارے نام، لا یغرنک ھذا الجلف الجافی، یہ کمینے، یہ گھٹیا، یہ پست، یہ بے بنیاد، یہ آپ کو گمراہ نہ کریں۔ فواللہ لا تنال شفاعۃ محمد قوما احرقوا دماء ذریته و اہل بیته، اللہ کی قسم جس نے بھی ذریت محمد کا خون ایک قطرہ بہایا وہ شفاعت رسول کو نہیں پہنچیں گے، رسول اللہ ان کی شفاعت نہیں کریں گے، وہ امت رسول سے نکل جائیں گے۔ وقتوا من نصرهم و ذب عن حریمهم، جنہوں نے بھی رسول اللہ کی ذریت کی نصرت نہ کی، حمایت نہ کی، دفاع نہ کیا وہ رسول اللہ کی حرمت کو نہیں پہنچ سکیں گے. یہاں پر پہنچ کر جب زہیر کی آواز بلند ہوئی, امام حسین علیہ السلام پیچھے اس لشکر کے پیچھے سن رہے تھے واعظ اور خطبہ زہیر کا, فامر اہل حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو طلب کر لیا. فرجع, امام نے فرمایا کہ چھوڑ ان کو, تو نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, یہ تیری بات نہیں سنیں گے. عرف زہیر فی الوسط الکوفی بالبسالة والشجاعة والاقدام ومن هنا لما خرج یسار, پھر اس کے بعد نبرد شروع ہو جاتی ہے اور زہیر پھر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں. پھر آگے بھی ہے زہیر کے دو تین اور مقامات ہیں جہاں پر ان کا خطاب ہے, اور خصوصاً نماز کا جب وقت ہوا ظہر کا, امام علیہ السلام نے زہیر کو اور سعید ابن حنفی کو حکم دیا کہ آپ حفاظت کرو, حصار بناؤ. دفاعی میدان جنگ میں امام نے نماز پڑھی, یہ بہت ضروری ہے عزیزان من, شیعوں کے لیے, عزاداروں کے لیے. آپ عزا کا جلوس نہیں روکتے ہو نماز کے لیے, امام حسین نے جنگ روکی تھی نماز کے لیے. آپ ماتم نہیں روکتے ہو نماز کے لیے. مجھے یاد ہے یہیں قریب چنگی کے اوپر میں عشرہ پڑھتا تھا, یہاں مغرب سے پہلے یہ مجلس شروع ہوتی تھی, بانیان بیٹھے ہوں گے یہاں پر, اور پھر بیچ میں مغرب کی اذان ہوتی تھی اور مجلس جاری رہتی تھی, پھر بعد میں مجھے مجلس پڑھنا ہوتی تھی. تو میں آ کر نماز فرادا پڑھتا تھا, مجلس جاری ہے, سادات کرام بانی مجلس ہیں. اس نماز کے وقت میں آ کے الگ سے مجلس کے کونے پہ نماز پڑھتا تھا. تو بہت ساروں نے شکایت کی کہ مجلس کی توہین ہوتی ہے, مجلس کے وقت نماز پڑھنا یہ مجلس کی توہین ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نماز نہ پڑھیں چونکہ آپ کی نماز سے مجلس کی توہین ہوتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ گمراہی زیادہ ہے, تو اس سے اب مناسب طریقے سے ہی کیا جائے. تو اس کے بعد ہم نے باقاعدہ مصلی بچھا کے جماعت کرانا شروع کر دی, اور پھر اس کے بعد میں نے بانیوں سے شرط رکھی, سادات سے عرض کیا کہ آپ کو اذان کے وقت, مغرب کے وقت مجلس روکنی ہوگی اور نماز قائم کرنی ہوگی اور جماعت پڑھنی ہوگی. باہر کے بزرگوار تھے, انہوں نے مان لیا اور جماعت شروع ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ ابھی تک بھی ہوتی ہوگی. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, شاید 15-20 سال پہلے کی بات ہے, یہ ابھی بھی ہوتی ہوگی جماعت. نہ عزیزان من, عزاداری اور جماعت کو آپس میں ٹکراؤ نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جنگ روک دی, جنگ روک دی. یہ گریہ, یہ عزا, یہ ماتم حسین کا ہے. اگر حسین کا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ کی رسم اجدادی نہیں ہے, اگر آپ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے حسین علیہ السلام کا ہے, تو پھر نماز کا آپ کو احترام کرنا ہوگا. نماز کے وقت آپ کو ہر چیز روکنی ہوگی چونکہ حسین نے جنگ روک دی. اور اس طرح نہیں کہ دشمن نے بھی روک دی, صرف حسین نے روکی, دشمن نے نہیں روکی. دشمن حملے کر رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نماز کا انتظام کرو, زہیر نماز کا انتظام کرو. زہیر نے نماز کا انتظام کیا, زہیر اور چند افراد اور کھڑے ہوئے اور سینہ سپر کر کے امام کے طرف کھڑے ہو کر اور اپنا سینہ دشمن کی طرف کر دیا, اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ سارے تیر زہیر اور ابن حنفی اور دیگر مجاہدین کے سینوں پہ لگے, زخمی چوہے چور چور ہو گئے. لیکن امام علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی, ادا کر کے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوبارہ جنگ شروع کی. اور پھر آخر میں زہیر جب میدان میں گئے, وہ بھی ابھی باقی ہے حصہ اس جلدی میں. زہیر رضوان اللہ تعالی علیہ کا جو مارکا ہے, یہ کسی اور مجلس میں میں انشاءاللہ تکمیل کر دوں گا, بتا دوں گا. اور جو تحلیلی تجزیاتی گفتگو ہے وہ تو حتماً انشاءاللہ, اگر اللہ نے زندہ رکھا اس وقت تک جب ان خطبات تک پہنچے, تو ان کو تجزیہ کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے کردار زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالی علیہ, جو سید الشہداء کے ساتھ آ کے ملے اور بہت عالی مقام پایا. اور امام علیہ السلام نے پھر وقت شہادت جب زہیر شہید ہوئے, امام علیہ السلام ان کے جنازے پہ گئے اور وہاں جا کر زہیر کو دعائے خیر دی, اور پھر زہیر کے قاتلوں کو امام نے بد دعا دی, اور کہا کہ تیرے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کی لعنت ان لوگوں کی جن کو اللہ نے مسخ کر کے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، تیرے قاتلوں کو اللہ وہ لعنت کرے، یعنی وہ بھی مسخ ہو کر درندے، خنزیر اور بندر بن جائیں۔ یہ مختصر زہیر ابن قین کی سیرت ہے، اور اب آپ موازنہ کریں وہ پہلی سیرت عبداللہ ابن متی کی اور یہ کردار جو سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ آ کر اس قدر کربلا میں سرفراز ہو جاتا ہے۔ لیکن زہیر کی بھی شہادت ہو گئی، حضرت عباس علمدار کی بھی شہادت ہو گئی، سب اپنا اپنا عہد امام حسین کے ساتھ وفا کر چکے، اور ایسا خوبصورت عہد وفا کیا خصوصاً زہیر نے۔ ابھی کربلا کے اندر مزید ان کا بہت کردار ہے، لیکن میں نے چھوڑ دیا، وہ وقت مجلس کا محدود ہے، آپ کو دن بھر کے اعضاء میں آپ مصروف رہے ہیں، خستہ ہیں، اور آپ کی زحمت کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا۔ امام علیہ السلام جب بالکل تنہا رہ گئے، زہیر شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اس وقت امام حسین علیہ السلام اب تنہا ہیں، کوئی بھی نہیں ہے انصار میں سے، بنو ہاشم میں سے۔ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے یہ حکم دیا ہے اپنے نائبین کو کہ زاکری نے مصائب حسین سے کہا ہو کہ جب بھی میری جد کا ذکر کریں تو ودا ضرور بیان کیا کریں، اور امام عصر نے خود یہ ودا زیارت ناحیہ میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام کس طرح بیبیوں سے، خیام سے ودا ہوئے، اور خود کس طرح مقتل میں تشریف لائے، یہ تمام مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب خود میدان کربلا میں مقتل میں جانے کے لیے تیار ہوئے، بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے پاس آئے اور آ کر بی بی سے فرمایا کہ ایک رومال میں پرانا لباس بندھا ہوا موجود ہے، وہ مجھے نکال کے دے دیں۔ بی بی زینب وہ پرانا لباس رومال لے کر آتی ہیں، امام اس کو کھولتے ہیں، اور کھول کر اس پرانے لباس کو زیب تن کرنے سے پہلے امام جگہ جگہ سے اس کا سوراخ کرتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں۔ تو بی بی پوچھتی ہیں کہ بھیا یہ لباس تو پہلے ہی بہت پرانا ہے، پوسیدہ ہے، پہلے بھی پہننے کے قابل نہیں ہے، یہ عزت و وقار والا لباس نہیں ہے، اور آپ اس کو مزید پھاڑ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بہنا، بہت ہی کمینے ہیں میرے دشمن، بہت ہی پست ہیں میرے دشمن، انسان نہیں ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، مجھے یقین ہے جب مجھے مار دیں گے، شہید کر دیں گے، میری لاش کو لوٹ لیں گے، میرا لباس اتار لیں گے، میری لاش کو لوٹنے آ جائیں گے، میں اس لیے جنگی لباس کے نیچے یہ لباس پہنتا ہوں کہ جب میری لاش کو لوٹنے آئیں تو اس کو پرانا سمجھ کر، پھٹا ہوا سمجھ کر، پوسیدہ سمجھ کر چھوڑ دیں، چونکہ میں پس شہادت تن کی اریانی برداشت نہیں کرتا، میرا جسم ننگا ہو جائے میں برداشت نہیں کرتا۔ عزادارو، حسین کو ننگا جسم پسند نہیں ہے، موت کے بعد بھی جسم اریان نہ ہو، یہ غیرت حسینی ہے، یہ حیاء حسینی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے وہ لباس پہنا، پہن کر اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، اور پھر اس کے بعد بیبیوں سے آخری سلام کہا، بیبیوں کو ودا کیا، نصیحتیں فرمائیں، اور امام علیہ السلام اب آگئے ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے۔ اور یہ وقت امام علیہ السلام کے لیے بڑا تلخ وقت تھا۔ روایاتوں میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے جب گھوڑے کی لگام سنبھالی تو دائیں بائیں نگاہ کی، اور وقت یاد آ گیا کہ اس سے پہلے، اس لحظے سے پہلے تک امام جب گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے تو کبھی تنہا نہیں بیٹھے، بلکہ حضرت علی اکبر آ جاتے، حضرت عباس آ جاتے، ہلال ابن نافع آ جاتے، زہیر ابن قین آ جاتے، حبیب ابن مظاہر آ جاتے، اپنے مولا کو رہوار پر سوار کرتے۔ اب حسین کی غربت کا عالم ہے، بالکل تنہا ہے، امام ندا دیتے ہیں، عباس کو ندا دیتے ہیں، اے میرے علمدار کہاں ہو، اے میرے اکبر کہاں ہو، حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، مسلم ابن اوسجا کہاں ہو، ایک ایک شہید کا نام لے کر امام ندا دیتے ہیں کہاں ہو، کوئی جواب نہیں آتا۔ امام فرماتے ہیں سب سو گئے ہو، مجھے معلوم ہے گنج شہدا میں ہو، اگر تم زندہ ہوتے تو یقیناً حسین کی آواز پر لبیک کہتے، لیکن تم گنج شہدا میں سو رہے ہو۔ امام علیہ السلام زین پر سوار ہوتے ہیں، رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو روانہ کرتے ہیں مقتل کی طرف، لیکن امام کا گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے خطاب کرتے ہیں، مجھے میں جانتا ہوں تو پیاسا بھی ہے، تو بھوکا بھی ہے، تو خستہ بھی ہے، تو تھکا ہوا بھی ہے، تو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کے میرے ساتھ گنج شہداء تک پہنچاتا رہا ہے، تجھے پانی نہیں ملا، تجھے خوراک نہیں ملی، لیکن اے میرے وفادار گھوڑے، بس تیری زحمت ختم ہونے والی ہے، تو فقط مجھے مقتل میں لے جا، میں واپس نہیں آؤں گا، اس کے بعد تیری زحمت ختم ہو جائے گی۔ اور امام نے یہ کہہ کر ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام علیہ السلام نے گھوڑے کی نگاہوں کا جب تعقب کیا، گھوڑا مسلسل اپنی اگلی ٹانگوں کے نیچے دیکھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب گھوڑے کے پاؤں پہ نگاہ ڈالی تو پھر امام سے زین پہ بیٹھا نہیں گیا، امام سے زین پہ بیٹھا نہیں گیا۔ بڑا دردناک منظر ہے، بڑا عجیب منظر ہے، یہ منظر کسی باپ کو خدا نہیں دکھائے، کیونکہ کوئی باپ یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے زین چھوڑ دی، عزاداروں وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا، حسین کی لاڈلی بیٹی، حسین کی پیاری بیٹی، حسین کی چھوٹی بیٹی، حسین کی سے سالہ بیٹی گھوڑے کی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور فریاد کر کے گھوڑے کو کہہ رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، خدا را میرے بابا کو لے کر نہیں جانا، میرے بابا کو لے کر مقتل نہیں جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل گیا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، کوئی واپس نہیں آیا، خدا را میرے بابا کو لے کر نہیں جانا۔ اور پھر بی بی کیا فرماتی ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے اگر لے کر ہی جانا ہے تو پہلے میرے بابا کو پانی پہ لے جانا، میرا بابا پیاسا، میرا بابا تشنا ہے، پہلے میرے بابا کو پانی پلا لینا۔ پھر بی بی فرماتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اگر میرے بابا کو لے کر جانا ہے تو کسی نرم زمین پہ اتارنا، میرا خستہ بابا، میرا پیاسا بابا، ایسا نہ ہو سخت زمین پہ اتارے، سنگریزوں پہ اتارے، میرے بابا کو تکلیف نہ ہو، میرے بابا کو نرم جگہ پہ اتارنا۔ حسین علیہ السلام اترے، اتر کر بیٹی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کر کے گلے لگایا، ماتھا چوما، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میری بیٹی اتنی دکھیا بین مت کرو، سکینہ اس طرح نہ رو، بابا کو جانے دے، اگر تو اس طرح روتی رہی میں مقتل میں نہیں جا سکوں گا، نانا منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، ماں زہرا منتظر ہیں، مجھے علی اکبر نے بتایا تھا کہ بابا میں نے دیکھا اس عالم میں جب مجھے ضرب لگی تھی تو میں اس غنودگی کے عالم میں میں نے دیکھا نانا محمد مصطفیٰ کو دیکھا، بابا علی کو دیکھا اور بی بی زہرا کو دیکھا، تو وہ مجھے پیغام دے رہے تھے اکبر تو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو بی بی زہرا فرما رہی تھی میرے پیاسے حسین کو تو کہہ دو کہ جلدی آ جا، ماں منتظر ہے۔ میری بیٹی، میری ماں منتظر ہے، مجھے جانے دے۔ بیٹی کو لے کر جناب زینب اولیاء کے حوالے کیا اور فرمایا بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میری بیٹی کو آپ اپنے ساتھ رکھنا، جدا نہ ہونے دینا، یہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ بہنا آپ جانتی ہیں کہ یہ جب سوتی بھی تھی تو میرے سینے پر سوتی ہے، جب اس کے سونے کا وقت آ جائے تو اپنے سینے پہ سلا لینا، میری بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد امام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا میدان کی طرف بڑھتا ہے، امام کو محسوس ہوتا ہے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی ہے، گویا کوئی پیچھے گھوڑے کے پیچھے قدموں سے چل کر آ رہا ہے۔ امام مڑ کر دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب منظر امام نے دیکھا، بی بی زینب اولیاء خیمے سے نکل کر بھیا کے پیچھے پیچھے مقتل کی طرف آ رہی ہے۔ امام نے گھوڑا موڑ کر بی بی سے فرمایا، میری بہنا خیمے کے اندر چلی جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ آنا۔ بی بی خیال رکھنا، میری کوئی بیٹی بہن شہداء کی تمام بیبیاں باہر نہ آنا جب تک میں زندہ ہوں، میں گوارا نہیں کر سکتا میری زندگی میں میری مخدرات باہر آ جائیں۔ بی بی واپس خیمے میں چلی جاتی ہے، ستون خیمہ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور حسین علیہ السلام پھر گھوڑے کو مقتل کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اور جب چند قدم گھوڑا اٹھاتا ہے تو بی بی زینب کی آواز آتی ہے، محلن محلا محلن محلا یا ابن زہرا، او فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جا، اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، آہستہ آہستہ جا، اپنا رخ انور ہمیں دکھاتا جا، اپنی زیارت ہمیں کراتا جا۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ عزاداران سید الشہداء، امام عاصر فرماتے ہیں میری جد کا ودا پڑھو، امام ودا ہو جاتے ہیں، بیبیاں خیموں میں ہیں، حراس کا عالم ہے، بی بی زینب خیمے کا ستون تھام کے کھڑی ہیں، بھیا کی وصیت ہے خیمے سے باہر نہیں آنا۔ حسین نے جنگ شروع کی، پیاسے حسین نے جنگ شروع کی، تشنا حسین نے جنگ شروع کی۔ مولا نے جب جنگ کی، ہر حملہ جب مولا کرتے تو بلند تکبیر لگاتے، اللہ اکبر۔ جب بی بی کو بھیا کی تکبیر سنائی دیتی تو دل میں سہارا آ جاتا، میرا بھیا ابھی زندہ ہے۔ پھر تکبیر کی آواز بلند ہوتی، بی بی کو دلاسہ مل جاتا، میرا بھیا زندہ ہے۔ لیکن عزاداروں، یہ تکبیریں پھر بند ہو گئیں۔ جب تکبیریں بند ہوئیں اور غل غپاڑا شروع ہوا، مقتل میں شور اٹھا، دھول اڑنا شروع ہوئی، تو بی بی سمجھ گئی میرا بھیا اب زین پر نہیں ہے۔ اب بی بی زینب سے خیمہ چھوٹ گیا، ستون خیمہ چھوڑ دیا، نکل کر آ کر اس ٹیلے پر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ بھیا ایک گود کے اندر ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، اور شمر لعین ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آ کر قریب آ کر امام کی پشت پر زانو رکھتا ہے، زانو پشت پر رکھ کر خنجر پسے گردن رکھتا ہے، اور پھر خنجر کی ضربیں چلاتا ہے۔ ہر ضرب پر بی بی زینب فریاد کرتی ہے، واہ حسینا، واہ مصیبتا، واہ علیا، واہ فاطمہ۔ اور پھر یہ لہین سنجر چلاتا ہے، سید الشہداء کا سر تن سے جدا کرتا ہے، جدا کر کے لے جا کر عمر سعد کو دیتا ہے کہ یہ میں نے سر حسین کاٹا ہے، اب عبید اللہ کو بتانا، یہ انعام مجھے دے دے۔ اس کے بعد عمر سعد لعین حکم دیتا ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی اگلا مرحلہ رہتا ہے۔ اس نے پوچھا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کہا عبید اللہ نے کہا ہوا تھا کہ جب سب کو مار دو تو خیموں کو لوٹ لینا۔ پھر اس کے بعد یہ لعین اپنے لشکریوں کو حکم دیتا ہے کہ جو خیمہ حسینی کو لوٹ لو۔ یہ لعین آتے ہیں، امام حسین کے خیموں کو لوٹتے ہیں، جو چیز خیمے میں نظر آتی ہے اس کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ عزاداروں بی بی فاطمہ بنت حسین راوی ہیں کہ جب لوٹ مچ رہی تھی اور بیبیاں اپنے پردے بچا رہی تھیں اور کچھ بیبیاں زین العابدین کو حفاظت کر رہی تھیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا مکنہ دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا کہ یہ لعین میری چادریں نہ اتاریں، لیکن یہ ایک لعین آیا اور آ کر نیزے سے میرا مکنہ اتار رہا تھا۔ میں نے اپنا مکنہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا کہ میرا سر اریان نہ ہو جائے۔ بنت حسین کو رونے والی بیبیوں، بیبی فرماتی ہے میں نے اپنا مکنہ تھا ظالم کے سامنے تھام لیا کہ میرے سر ننگا نہ ہو جائے، لیکن وہ مرد تھا، ظالم تھا، نیزے سے اس نے میرا مکنہ اتار لیا۔ بیبی فرماتی ہے جب میرا سر برہنہ ہو گیا تو میں بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر ڈھانپ لیا اور منہ اپنا زانیوں میں چھپا لیا تاکہ مجھ پر اس حالت میں کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ اور پھر اس کے بعد میں چیخیں سنتی رہی، میں فریادیں سنتی رہی، میں آہ و ویلہ سنتی رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جب خاموشی چھا گئی تو میرے کندھے پر ایک ہاتھ پڑا اور آواز آئی، بیٹا فاطمہ اٹھ جا، لوٹ ختم ہو چکی ہے، خیمے جل چکے ہیں، بیٹی فاطمہ اٹھ جا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی، یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی، لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا، میں نے اسی طرح اپنا منہ زانوں میں رکھا اور پھوپھی اماں سے فریاد کر کے کہا کہ پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرا سر ننگا ہے، میرا سر اریان ہے، میرا سر برہنہ ہے، اس پہ ظالموں کی نگاہ پڑ جائے گی، پھوپھی اماں اگر ہو سکے کوئی کپڑا آپ کے اختیار میں ہو لا کر دو، میں اپنا سر ڈھانپ لوں، میں ضرور اٹھ جاؤں گی۔ اور پھوپھی ام کیا فرماتی ہیں، بیٹی فاطمہ میں ضرور تجھے کا چادر لا کے دوں گی، ذرا ایک دفعہ منہ اٹھا، ذرا ایک دفعہ نگاہیں اٹھا، اپنی پھوپھی کو دیکھ، ذرا ایک دفعہ مجھے تو دیکھ۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے میں نے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف زانوؤں سے چہرہ اٹھایا اور رخ موڑ کے جب اپنی پھوپھی کو دیکھا تو انہی ہاتھوں سے سر پیٹا، پھوپھی اماں یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے۔ اجرکم ربو جزاکم ربو، عزادارو جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، لوٹ لیا، خیموں کو لوٹ لیا، عمر سعد لوٹ مچا کے اپنے لشکر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابھی کام ختم نہیں ہوا، اور کیا کام رہتا ہے، ان کو مار بھی دیا، سر تن سے جدا بھی کر دیے، اور اب کون سا کام رہتا ہے، لوٹ بھی لیا۔ کہتا ہے عبیداللہ نے کہا تھا کہ جب مار دو تو لاشوں کو گھوڑوں سے پائمال کر دینا ہے۔ اس لعین نے، روایتوں میں لکھا ہے، اس لعین نے شہداء کی لاشوں کو ترتیب سے صحرا میں رکھوایا، سر کاٹ لیے، جن جنہوں نے جس کو شہید کیا تھا وہ سر اس کو دے دیا کہ انعام لے لو جا کر، اور لاشوں کو سر کے بغیر لاشوں کو صحرا میں ترتیب سے رکھوا کر پھر ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے، ایک مشرق کی طرف کھڑا کیا، ایک مغرب کی طرف کھڑا کیا، ایک مشرق والا مغرب کو جاتا، مغرب والا مشرق کو آتا، اتنی دفعہ یہ گھوڑے آتے کہ جب لاش بالکل پائمال ہو جائے، جب لاش بالکل چکنا چور ہو جائے تو پھر اس نے کہا اس وقت چھوڑنا ہے۔ اور امام حسین کی لاش کو تمام مقاتل نے لکھا ہے پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے، 5 گھوڑے ایک طرف، 5 گھوڑے ایک طرف مقرر۔ پھر اس کے بعد ان گھوڑوں کو حکم دیا اب لاش حسین کی پائمال کرو، یہ گھوڑے دوڑے مشرق کے مغرب کو دوڑے، مغرب کے مشرق کو دوڑے، زہرا کے لال کی لاش کو پائمال کر دیا۔ لاش پائمال کرنے کے بعد یہ لعین جو اس دستے کا کمانڈر تھا یہ گیا عمر سعد کے پاس، کہا عمر سعد عبیداللہ کے پاس گواہی دینا، سب سے بڑا انعام مجھے دے. کہا لیکن تجھے کس بات کا سب سے بڑا انعام دے؟ کہا تو نے کہا تھا نا کہ لاش حسین کو اس طرح پائمال کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے، حسین کی ماں بھی پہچان نہ سکے. اب ذرا جا کر دیکھ، لاش حسین کو دیکھ جا کر کوئی پہچان نہیں سکے گا، کوئی پہچان نہیں سکے گا. اور حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب جناب زینب اولیاء اپنے بھیا کی لاش پر آئیں اور لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھا کر، تو بی بی نے پہچانا نہیں بلکہ فرماتی ہے انتل حسین، یہ تو میرا حسین ہے، تو زہرا کا لال ہے، تو علی کا لال ہے، میں نے تو ایسا نہیں بھیجا تھا، یہ بوٹی بوٹی لاش یہ تو میں نے نہیں بھیجی تھی. اجرکم ربکم جزاکم ربکم. جب لاشیں پائمال ہو جاتی ہیں، خیمے جل جاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، جناب بی بی زینب ام کلثوم سے کہتی ہیں بی بیو شہیدوں کے بچوں کو اکٹھا کرو. بچے خیمے جلے ہوئے خیموں میں ہراس کے ساتھ کہیں نکل گئے، کوئی بچہ مقتل کی طرف چلا گیا، کوئی بچہ جنگل کی طرف چلا گیا، کوئی بچہ صحرا کی طرف چلا گیا. بی بیوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر جب سارے بچے اکٹھے کر لیے، چند بچے نہیں ملتے اور ان میں یتیمہ حسین بھی نظر نہیں آتی. بی بی فرماتی ہیں غضب ہو گیا، امام حسین نے فرمایا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، کہیں قتل تو نہیں ہو گئی، کہیں مار تو نہیں گئی. بی بیوں نے آوازیں دینا شروع کر دی، پکارنا شروع کر دیا، کہیں سے آواز نہیں اٹھاتی. جب بی بیاں لاش حسین پہ جاتی ہیں تو ایک قیامت کا منظر دیکھتی ہیں کہ چھوٹی سی بچی بابا کے لاش سے لپٹ کر سو رہی ہے. بی بیوں نے آواز دی سکینہ اٹھو، یہ بابا کی لاش تک کیسے پہنچی؟ سکینہ اٹھ کر بتاتی ہیں میں لاش تک کیسے پہنچی. بی بی کو لے کر جلے ہوئے خیام کی راکھ پر بیٹھ کر بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہ بیواؤں کو بٹھاتی ہیں، بچوں کو بٹھاتی ہیں، زخمیوں کو بٹھاتی ہیں، تشنا دہن کو بٹھاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد بی بی ان بیویوں کو فرماتی ہیں آج کوئی مرد زندہ نہیں ہے سوائے بیمار سجاد کے، ہمارے آج اس خیمے میں کوئی زندہ نہیں ہے. لیکن بیبیوں پرواہ نہیں کرنا، زینب زندہ ہے. آج میں صرف زینب نہیں، آج میں عباس بھی ہوں، آج میں علی اکبر بھی ہوں، آج میں حسین بھی ہوں. جب زینب زندہ ہے گھبرانا نہیں، میں آپ کی حفاظت کروں گی. اور پھر اس کے بعد بیبیوں کو بٹھا کے خود تھوڑی دور ہو کر راکھ کے اوپر بیبی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرتی ہیں کہ خدایا اس منظر میں مجھے طاقت عطا فرما، بی بی زینب کو طاقت عطا فرما، علی کی بیٹی کو طاقت عطا فرما، یہ امانت حسین کی بچا سکوں، یہ قافلہ حسین کا بچا سکوں. اور پھر اس کے بعد ایک خاتون بی بی سے پوچھتی ہیں کہ بی بی آپ ہر شب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، آج بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں بی بی ہو مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا، آج میری طاقت ختم ہو گئی، آج میرا حسین نہیں، میرا عباس نہیں، جلے ہوئے خیمے ہیں اور شام ہو گئی. حسین کے یتیموں پر، شہیدوں کی بیواؤں پر شام ہو گئی، شام غریبہ ہو گئی. عزادارو کربلا میں شام غریبہ ہو گئی، شام غریبہ، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.